رحمت اللہ وبرکاتہ. بھائی آواز آ رہی ہے مجھے بتائیں پلیز, تاکہ جو ہے درس کا آغاز کیا جائے. جزاکم اللہ. تو میں شیخ صاحب کو مائک دیتا ہوں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. آج انشاءاللہ جو کتاب اصول دین ہم پڑھ رہے ہیں مختلف دروس میں, اس کا آٹھواں فقرہ اور اس کی تشریح بیان کی جائے گی. امام ابو حاتم رازی اور ابو ذرا رازی دونوں فرماتے ہیں کہ واللہ تبارک و تعالی یرا فی الاخرہ ویراہ آل الجنۃ بابصارہم کلام کیف شاء وکما شاء. فرمایا کہ اللہ تعالی آخرت میں نظر آئے گا, جنتی لوگ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, اسی کا کلام ہے جیسے چاہے اور جب چاہے. یہ کتاب اصول دین جو ہے, یہ ہمارا ماہنامہ الحدیث جو حضروں سے ہر مہینے شائع ہوتا ہے, اس کے دوسرے شمارے میں الحدیث نمبر 2 میں جولائی 2004 میں یہ شائع ہو چکی ہے. اور ہمارے بھائی مرد مجاہد نے اس کو انٹرنیٹ پر بھی جو ہے وہ ڈال رکھا ہے, تو ساتھی وہاں سے یہ پوری کتاب دیکھ سکتے ہیں. یہ جو فقرہ میں نے پڑھا ہے, اس فقرے میں اہل سنت کا صحیح العقیدہ, مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو مومن لوگ, جنتی لوگ قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, اللہ کا دیدار کریں گے. یہ عقیدہ تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے, اور اہل سنت کی عقائد کی تقریباً ساری کتابوں میں یہ عقیدہ موجود ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب التوحید آخر میں لکھی ہے. کتاب التوحید میں ایک پورا باب باندھا ہے, باب قول اللہ تعالی, باب اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا. وجوہ یوم اذن ناظرہ, کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے, الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. سورہ قیامہ کی یہ دو آیتیں پیش کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ عقیدہ جو ہے وہ ثابت کیا ہے کہ اہل ایمان قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے, اپنے رب کا دیدار کریں گے. پھر اس کے بعد اس کی تائید میں حدیث لے کر آئے ہیں. اسی طرح صحیح مسلم میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام ہے عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث. یہ امام شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبد الرحمن بن اسماعیل الصابونی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے, جو اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے. اس کو عقیدہ صابونیہ بھی کہتے ہیں, عقیدۃ السلف اس کا نام ہے. الرسالۃ فی اعتقاد اہل سنہ و اصحاب الحدیث والائمہ بھی اس کا نام ہے. اس چھوٹی سی کتاب میں امام صابونی رحمت اللہ علیہ نے وہ تمام عقائد جمع کر دی ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور آل سنت آل حق جو عقائد رکھتے ہیں. اس کتاب کے صفحہ نمبر 63 پر، 65 صفحے پر، امام صابونی رحمت اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، لکھتے ہیں رؤیت المؤمنین ربهم فی الآخرہ، کہ مومن لوگ اپنے رب کو آخرت میں دیکھیں گے، قیامت کے دن دیکھیں گے. پھر آگے لکھا ہے کہ وَيُشْهِدُ آلُ السُنَّةِ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَبْصَارِهِمْ. آل سنت اس کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک مومن اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ اور اس کی طرف دیکھتے رہیں گے. عَلَامَ وَرَدَ بِالْخَبَرُ الصَّحِيحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِ، اس کی دلیل وہ صحیح حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے. آپ نے بیان فرمایا اِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، بے شک تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو. اور اسی طرح امام آجری نے بھی اس بارے میں احادیث اور آثار اکٹھے کیے ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھوں گا. تو یہ جو پہلی آیت، دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح سے، یہ قرآن پاک کی دلیلیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن اللہ کو دیکھیں گے. اسی طرح سورہ متففین میں 30ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلا ہرگز نہیں انہم عن ربهم لمحجوبون، بے شک یہ لوگ یعنی کافر اپنے رب سے دور ہٹائے جائیں گے، اپنے رب سے انہیں دور کیا جائے گا، پردہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان ڈال دیا جائے گا. ثم انہم لسال الجحیم، پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ثم یقالو، پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بھی تکذبون، یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کا تم انکار کرتے تھے. ان آیات سے ثابت ہوا کہ کافر لوگ، اللہ کے باغی لوگ، جہنم میں جانے والے لوگ اپنے رب کا دیدار نہیں کریں گے، انہیں ہٹایا جائے گا اپنے رب سے، دور کیا جائے گا. اور پہلی جو دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن اپنے رب کو دیکھیں گے، اس کا دیدار کریں گے. اسی طرح ایک اور آیت قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، دنیا میں جن لوگوں نے نیک کام کیے، نیکیاں کی ہیں، ان کے لیے اچھا اجر ہے اور اس سے زیادہ انہیں اجر دیا جائے گا. یہ زیادہ والی جو بات ہے اس کی تشریح میں صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جلیل القدر صحابی ہیں جو صہیب رومی کے نام سے مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا دخل اہل الجنۃ الجنہ، جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، قال یقول اللہ تبارک و تعالی، راوی کہتے ہیں، صہیب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تریدون شیئا ازیدکم، اے جنتیو کچھ چیز مانگتے ہو، کچھ چاہتے ہو، کسی کا ارادہ کرتے ہو جو میں تمہیں اور زیادہ دے دوں، یعنی مانگو مجھ سے کچھ. فیقولون، تو جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اے اللہ تو نے کیا ہمارے چہرے سفید نہیں کر دیے، یعنی تو نے ہمیں خوش نہیں کر دیا. وہ قرآن پاک میں یوم وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن یاد کرو اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہیں کالے ہوں گے. اب جو روشن ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں اللہ رب العزت جن سے راضی ہے، جنہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا. اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان کے بعد انکار کر دیا تھا، چکھو اب اس کا مزہ. تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہرے جو ہیں سفید نہیں کر دیے. الم تدخلنا الجنت، اے اللہ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، یہ تیرا تھوڑا احسان ہے، یہ تو بڑا احسان ہے. وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، کیا اے اللہ تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دے دی؟ یعنی جنت جنتی جو ہیں اپنی خوشیوں کا اظہار کریں گے، اے اللہ تو نے ہمارے چہرے تر و تازہ کر دیے، روشن کر دیے، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیا، اب اور ہم کیا مانگے تجھ سے. قال فیکشف الحجاب، فرماتے ہیں راوی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پردہ جو ہے وہ ہٹائے گا. فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، تو جنتیوں کو جتنی چیزیں دی گئی ہیں، جتنی چیزیں ملیں گی، ان میں سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہوں گے جتنا وہ اس سے زیادہ خوش ہوں گے اپنے رب کا جو ہے دیدار کریں گے. یعنی اپنے رب کو جب وہ دیکھیں گے، یہ دیکھنا انہیں اتنا خوش کرے گا کہ باقی جتنی نعمتیں بھی ان کو دی گئی تھیں وہ انہیں بھول جائیں گے. یہ سب سے بڑی نعمتیں. ثم تلا حاضل آیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ نیکی کریں گے انہیں ان کا اچھا اجر دیا جائے گا اور اسے زیادہ دیا جائے گا. اسی طرح جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسئلے میں، اس عقیدے پر، ان میں سے ایک حدیث سن لیں. صحیح بخاری کے اندر، کتاب و توحید کے اندر جو میں نے باب ابھی پڑھا ہے، اس میں پہلی حدیث ہے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابیوں میں سے ہیں. فرماتے ہیں کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اذ نظر الى القمر ليلة البدر، کہ اچانک آپ نے دیکھا چودھویں رات کے چاند کی طرف، یعنی رات کا وقت تھا، چودھویں رات کا چاند جو تھا وہ آسمان پر چمک رہا تھا، اور صحابہ کرام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی محفل میں موجود تھے. قالا، تو آپ نے فرمایا، انکم سترون ربکم، اے میرے صحابیو، بے شک تم اپنے رب کو ضرور دیکھو گے، ان قریب دیکھو گے. کما ترون ھذا القمر، جس طرح کہ تم اس چاند کو دیکھتے ہو. لا تضامون فی رؤیته، تم اس کی رؤیت میں، اس کے دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرو گے. جس طرح چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، دیکھو گے. پھر آگے حدیث بیان کی راوی نے، امام آجری رحمت اللہ علیہ، ابو بکر محمد بن حسین الآجری رحمت اللہ علیہ، جو 360 ہجری میں گزرے ہیں، آل سنت کے بڑے اماموں میں سے ہیں، اور بالاجماع ثقہ اماموں میں سے، قابل اعتماد اماموں میں سے، انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب الشریعہ. یہ بڑی زبردست کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے کتاب و سنت سے اور آثار سلف صالحین سے عقائد جو ہے جمع کیے ہیں، ان کے دلائل جمع کیے ہیں. امام آجری رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے پر، اللہ کو دیکھنے والے عقیدے پر، درج ذیل جو ہے صحابہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والوں، ابھی ان صحابہ کی روایات انہوں نے اکٹھی کی. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر دو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نمبر تین ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر چار صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر پانچ ابو رزین العقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر چھ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، نمبر سات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر آٹھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر نو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر دس جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر گیارہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر بارہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا عقیدہ جو ہے جنتیوں کا، یہ متواتر عقیدہ ہے، یہ متواتر حدیث سے ثابت ہے. متواتر جو ہے اصولیوں کی علم اصول، علم کلام والوں کی علم، اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو اتنے آدمی بیان کریں جن کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ممکن ہی نہ ہو، محال و عقلن. متواتر کے معلوم کرنے کا کے دو ذریعے ہیں. متواتر کس طرح معلوم ہوتی ہے؟ دو ذریعوں سے معلوم ہوتی ہے. نمبر ایک یہ کہ محدثین کرام ہوں، کسی حدیث کو متواتر قرار دیں. مثلا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جزء القراءات میں کہتے ہیں کہ وتواتر الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ الا بام القرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر حدیث میں آیا ہے کہ سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اس طرح اگر محدثین نے، علماء نے کسی حدیث کو متواتر قرار دیا ہے تو یہ اس کی دلیل ہے متواتر ہونے کی. اس مسئلے پر محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے سیوتی کی قطف الازہار المتناثرہ من الحادیث المتواترہ، اسی طرح قطانی کی نظم المتناثر، اسی طرح ادریسی کی لقت العلی متناثرہ، اور ابن طولون کی کتاب. تو یہ مختلف کتابیں جو ہیں متواتر حدیث پر لکھی گئی ہیں، جن میں متواتر حدیث کو اکٹھا کیا گیا. متواتر حدیث کا دوسرا ذریعہ جو ہے معلوم کرنے کا، وہ یہ ہے کہ جس حدیث کو اگر دس صحابہ اکرام روایت کریں، دس صحابہ اکرام سے وہ روایت ثابت ہو جائے تو وہ حدیث متواتر ہوتی ہے. یہ قول الاستخری نے بیان کیا ہے، اور اس نے قطف الازہار المتناثرہ میں اسی کو اختیار کیا ہے. تدریب الراوی میں بھی یہ قول موجود ہے اصول حدیث کی کتاب میں، اور غیر اہل حدیث ہو علماء جو ہیں وہ بھی اسی اصول کو مانتے ہیں. مثلا اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب، انہوں نے بوادر النوادر جو ان کی کتاب ایک بڑی، اس میں اسی بات کو اختیار کیا ہے کہ دس اگر صحابی جو ہیں وہ بیان کریں تو پھر وہ متواتر ہوتی ہے. اسی طرح محمد یوسف لدھیانوی دیوبندی صاحب جو کراچی میں مارے گئے، انہوں نے بھی اپنی جو قادیانیوں کے رد میں کتابیں لکھی اس میں اسی اصول کو تسلیم کیا. تو یہ دو طریقے جو ہیں، ان دونوں طریقوں سے یہ حدیث اللہ کو دیکھنے والی متواتر ہے. ایک تو یہ کہ محدثین نے اس کو متواتر قرار دیا ہے، دوسرے یہ کہ دس سے زیادہ صحابہ کرام اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. اب یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت جس میں آیا ہے کہ لا تدرک الابصار، کہ اللہ کو آنکھیں نہیں اس کا ادراک کر سکتی، اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، یا بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، یہ ایک آیت پیش کرتے ہیں. تو اس کا جواب، اس کے دو جواب جو ہیں اہل سنت کی طرف سے آئے ہیں. ایک یہ کہ اس آیت کا جو ہے تعلق دنیا کے ساتھ ہے، دنیا میں کوئی انسان اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا ہے. دنیا میں، یہ دنیا کی زندگی میں کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دنیا کی آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا ہے. یہ ہے اس آیت کا مفہوم لا تدرک الابصار. اور جن حدیث یا آیات میں ثبوت ملتا ہے اللہ کو دیکھنے کا، ان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، قیامت کے ساتھ. ان آیات میں دنیا کی نفی ہے، ان میں قیامت کے دن کا اثبات ہے، تو یہ دونوں میں تعارض ہی نہیں. دوسرا یہ جواب دیا علیہ سنت نے کہ لا تدرکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کما حق کو احاطہ کر لینا. ایک بڑے امام نے بتایا کہ دیکھو ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، کیا ہم آسمان کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا احاطہ نہیں آنکھیں کر سکتی. بہرحال صحیح بات ہے یہ کہ دنیا کی زندگی میں کوئی انسان اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، آخرت میں دیکھیں گے. جن روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو دوسری صحیح روایات میں آتا ہے کہ راہو بقلب ہی، آپ نے اپنے دل کے ساتھ دیکھا ہے، یعنی خواب میں دیکھا ہے، دل کے ساتھ دیکھا ہے، دل کی نظر کے ساتھ دیکھا ہے. اسی طرح امام آجری رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب کا میں ابھی ذکر میں نے کیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں ان صحابیوں کی روایتیں اکٹھی کرنے کے ساتھ ساتھ ائمہ کرام کے اقوال بھی اکٹھے کیے ہیں، جن میں سے امام مالک رحمت اللہ علیہ اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان کو تمام لوگ جو ہیں اہل سنت میں سے بڑا امام تسلیم کرتے ہیں. تو ان کا یہ قول سن لیں، یہ آجری کی کتاب الشریعہ میں صفحہ نمبر 267، اس کا جو پرانا نسخہ ہے اس کا نمبر ہے صفحہ نمبر 254 یعنی 254، اور حدیث نمبر ہے 574 امام مالک رحمت اللہ علیہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، فرماتے ہیں الناس ينظرون الى الله عز وجل يوم القيامه باعينهم، قیامت کے دن لوگ اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھیں گے. اسی طرح امام آجری نے صحیح سند کے ساتھ ایک بڑے امام اسود بن سالم رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا کہ ان سے پوچھا گیا ھذہ الآثار التی تروی فی معانی نظر الی اللہ عز و جل و نحویہ من الاخبار، یہ جو حدیثیں یہ جو صحابہ کے آثار تابعین کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں جو روایت کیے گئے ہیں اس قسم کی حدیثیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کے بارے میں آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ فقالا، تو انہوں نے فرمایا نحلف علیہ بالطلاق، ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ یہ حدیث یہ ساری صحیح ہیں، ہم طلاق کی قسم اٹھاتے ہیں. طلاق جو ہے یعنی اتنی ایسی قسم جو طلاق والی قسم ہے یہ ہم اٹھاتے ہیں کہ یہ ساری روایات صحیح ہیں، نصدق بھی ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. اسی طرح امام آجری رحمت اللہ علیہ نے مشہور محدث سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا، وہ ان سے کہا گیا ھذہ الاحادیث التی تروون فی رؤیا، یہ تم جو اللہ کے دیکھنے کے بارے میں رؤیت کے بارے میں حدیثیں بیان کرتے ہو، کیا خیال ان کے بارے میں؟ فقالا، تو امام سفیان ابن عینہ ابو محمد المکی جو آج سے تقریباً 1200 سال، اس سے بھی پہلے 1250 سال پہلے گزرے ہیں، فرماتے ہیں حق علی ما سمعنا ہا ممن نسق به، یہ حدیث سچی حدیث حق ہیں، یہ ہم نے ان لوگوں سے سنی ہے جن کے بارے میں جن کو ہم ثقہ سمجھتے ہیں، قابل اعتماد سمجھتے ہیں. اسی طرح امام علیہ سنت رحمت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے روایت سن لیں، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ امام آجری نے نقل کی ہے. امام علیہ سنت احمد بن حنبل کو بتایا گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے ان اللہ عز و جل لا یرا فی الآخرہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں نظر نہیں آئے گا، اللہ کو نہیں دیکھیں گے لوگ. فغضب غضبا شدیدا، تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ سخت ناراض ہو گئے، سخت غصے میں آ گئے. ثم قال، پھر فرمایا من قال ان اللہ عز و جل لا یرا فی الآخرہ فقد کفر، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں نظر نہیں آئے گا، اللہ کو نہیں دیکھیں گے یعنی علی ایمان، تو اس نے کفر کیا. علی لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر. غضب، اللہ کا غضب ہو اس آدمی پر. من کان من الناس، جو لوگوں میں سے ہے. الیس اللہ عز و جل ذکرہ، الیس اللہ جل ذکرہ قال، اللہ عز و جل نے کیا یہ نہیں فرمایا وجوہ یوم یوم از ناظرہ الی ربیہ ناظرہ، کچھ چہرے جو ہیں اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. وقال عز و جل، اور اللہ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم لمحجوبون، ہرگز نہیں، انہیں اپنے رب سے دور کیا جائے گا، پردے میں کیا جائے گا، ہٹایا جائے گا. ھذا دلیل علی ان المؤمنین یرون اللہ عز و جل، یہ اس کی دلیل ہے کہ اہل ایمان اپنے رب کو دیکھیں گے. اسی طرح دوسری صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل سے امام آجری نے نقل کیا، احمد بن حنبل فرماتے ہیں قالت الجہمیہ، جہمی یہ کہتے ہیں ان اللہ عز و جل لا یرا فی الآخرہ، کہ بے شک اللہ قیامت میں نظر نہیں آئے گا. یہ جہمی جو ہے میرے بھائیو، یہ گمراہوں کا ایک فرقہ ہے، یہ جو باطل فرقے ہیں ان باطل فرقوں میں، بڑے فرقوں میں سے جہمیہ، مرجیہ، معتزلہ، خوارج اور روافض، یہ پانچ بڑے فرقے ہیں، شیعوں کا، روافض کا فرقہ، خارجیوں کا فرقہ، جہمیہ کا فرقہ، معتزلہ کا فرقہ اور مرجیہ کا فرقہ، تو یہ بڑا گمراہوں کا فرقہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آئے گا قیامت میں. وقال اللہ عز و جل، اور اللہ فرماتا ہے کلا انہم ربہم لمحجوبون فلا یکون ھذا الا ان اللہ عز و جل یرا، اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ نظر آئے گا مومنوں کو. وقال عز و جل وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, پھر فرمایا فہذا النظر الی اللہ عز و جل, یہ اللہ کی طرف نظر ہے. پھر فرمایا والحدیث التی رویت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں, انکم ترون ربکم, بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے, بی روایات صحیحہ, یہ صحیح روایتیں ہیں, وہ اسانید غیر مدفوع, اور ایسی سندیں ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. والقرآن شاہد ان اللہ عز و جل یرا فی الاخرہ, اور قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ بے شک اللہ قیامت میں دیکھا جائے گا, اللہ کو علی ایمان دیکھیں گے. اسی طرح امام آجوری رحمت اللہ علیہ نے اسی کتاب و شریعہ کے صفحہ نمبر 269 پر 269 پر اور حدیث نمبر 579 اس میں وہ فرماتے ہیں, امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اماموں میں سے تھے, جو بہت بڑے مجاہد اور محدث تھے اور فقیہ تھے, وہ فرماتے تھے اِنَّا لَنَحْكِ كَلَامَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى, بے شک ہم یہودیوں اور نصرانیوں کی باتیں بیان کر سکتے ہیں, ان کا کلام ذکر کر سکتے ہیں, وَلَا نَسْتَطِيعُ أَن نَحْكِيَ كَلَامَ الْجَهْمِيَّةِ, جہمیوں کا کلام جو ہے ہم نہیں اس کو بیان کر سکتے, اس کی حقائق نہیں بیان کر سکتے. یعنی یہ جہمی جو ہیں ان کی باتیں اتنی غلط ہیں, ایسے گندے عقائد یہ رکھتے ہیں کہ ان کی باتیں جو ہیں ہم بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, اگرچہ ہم یہودیوں کے اور عیسائیوں کے جو کفار ہیں, جو جن کا کفر واضح ہے, ان کے اقوال اور باتیں ہم بیان کر سکتے ہیں, ان پر رد بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والے, اسلام کا دعویٰ کرنے والے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا, اس کے نبی کے حدیث کا, صحابہ کرام کے بالاجماع آثار کا انکار کرتے ہیں اور باطل عقائد رکھتے ہیں. تو یہ جو اصول دین کی بات میں نے جو آج پڑھی تھی, جو بنیادی عقیدہ آٹھواں, واللہ تبارک و تعالی یرا فی الاخرہ, دوبارہ سن لیں کہ بیش اور اللہ تبارک و تعالی آخرت میں دیکھا جائے گا, اللہ کو دیکھیں گے, نظر آئیں گا, اللہ تبارک و تعالی نظر آئے گا آخرت میں. وجرہ اہل الجنت بابصارہم, اللہ تبارک و تعالی کو جنتی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. کلام و کیفا شاہ و کماشا, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے, جس طرح اللہ چاہتا ہے جس طرح اللہ چاہے گا. یعنی ہم اس کو تشبیہ نہیں دیتے مخلوق سے, ہم جو ہے اس کی تاویل نہیں کرتے, ہم نہ تو اس کی صفت کا انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رویت والی صفت کا, نہ اس کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں, نہ اس کی تاویل کرتے ہیں. یہ ہے اہل سنت کا صحیح عقیدہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انہی عقائد صحیح پر رکھے, اسی پر ہماری زندگی ہو, اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. وقول قولی هذا واستغفر لي ولك سائر المؤمنین. اب اگر کوئی ساتھی سوال وغیرہ کرنا چاہیں خاص طور پر اس موضوع کے بارے میں, تو انشاءاللہ اگر مجھے معلوم ہو تو میں جواب دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ہاتھ کھڑے کر لیں, اس کے بعد جو ہے باری باری جو ہے کوشچن آنسر کا جو ہے سیشن اس کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو میں مائک چھوڑتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. اول تو شیخ صاحب کو سلام ہے. خاص طور پر مجھ سے سوال تھا, اگرچہ اس موضوع سے خاص طور پر متعلق تو نہیں ہے لیکن عقیدے ہی سے متعلق ہے. میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اس بات کی دلیل قرآن اور حدیث میں کیا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے اس کائنات میں. اس عقیدے کی دلیل اگر قرآن اور حدیث سے شیخ صاحب بتا سکے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عقیدہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں, اس بارے میں احادیث بھی تقدیر والی ہم نے بیان کر دی ہیں, آپ دوبارہ اس سے یعنی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انا کل شئ خلقنا بقدر, ہم نے ہر چیز کو قدر کے ساتھ پیدا کیا. اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے ہر چیز پر قادر ہے, علا کل شئ قدیر. اور اسی طرح حدیث میں صحیح میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ اس کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے. اگر اللہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے، اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اس کو فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ساری دنیا کے لوگ اس کو فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ لم یکن لیختیا کا، وہ کبھی بھی جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز پہنچ نہ سکے. تو اس بارے میں وہ تقدیر والی جو ہم بیان ہو چکا ہے وہ دوبارہ سن لیں، اور خاص طور پر مشکات المصابی، اگر مشکات آپ کے پاس حدیث کتاب ہے تو اس کی کتاب القدر شروع والی وہ پڑھ کر اس میں وہ حدیث دیکھ لیں، ساری وہ حدیث ان میں یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے.
جی بھائی، نیکسٹ ساتھی جس نے بھی ہاتھ کھڑا کرنا ہے آ جاؤں.
شیخ صاحب، میرا تقدیر سے متعلق نہیں تھا، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ابھی بھی جو بھی عمل کائنات میں ابھی اس وقت ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، علم اور تقدیر کو تو میں ایک ہی چیز سمجھ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے علم سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ اس کو چلا رہا ہے ابھی اسی وقت ایک ایک چیز کے بارے میں، اس کی دلیل میں چاہ رہا تھا. جزاک اللہ خیر.
جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کر دیا کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے، کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں تقدیر اور علم یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. اس کائنات میں یعنی حبہ ایک ذرہ بھی اس کائنات میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور قدرت کے مطابق ہو رہے ہیں. تو ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کچھ اس بارے میں روایات نکال کر. یہ چونکہ فوری طور پر تو ساری روایات یاد نہیں رہتی ہیں نا، کتاب الایمان. اچھا، اس کے علاوہ میں تھوڑی دیر بعد آپ کو یہ بتا دیتا ہوں حدیث. ایسا کریں کوئی اور ساتھی جو ہے سوال کریں. ہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا اصل میں سوال جو ہے وہ اس موضوع کے متعلق تو نہیں ہے جو آپ نے ابھی درس دیا ہے، لیکن ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بھائی کے ساتھ اس کا معاملہ تھا، پیسوں کا لین دین تھا، پیسے اکٹھے رکھتے تھے، جب اس کو پکڑاتا تھا تو جب اس نے حساب اس کے ساتھ کیا تو اس وقت اس کے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ میرا حساب ہے اور اتنے پیسے میرے آپ کی طرف بنتے ہیں، تو اس نے کہا کہ اگر تم اس پر قسم اٹھا جاؤ تو ٹھیک ہے میں وہ مان لوں گا. اس نے اس وقت قسم اٹھا لی. اس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ ہاں مجھے یقین تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس کے دل میں شک گزرا کہ شاید میں ٹھیک نہیں ہوں. تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر.
ایک آدمی جب کسی بارے میں قسم اٹھاتا ہے تو اگر اس کو اس کا ظن غالب ہے، یقین زیادہ ہے یہ کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہی بات صحیح ہے، تو اس پر قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے. قسم اٹھانے کے بعد اس کو اگر شک بھی ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو تو پھر بھی کفارہ نہیں، لیکن قسم اٹھانے کے بعد اس کو اگر یقین ہو جائے، بعد میں اس کو کوئی دلیل مل جائے، اس کو یاد آ جائے کہ نہیں یہ تو بات میں نے غلط کہی ہے، تو پھر اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اس کی بات قسم غلط ہو جائے گی. لیکن جب تک اس کو یقین نہیں ہوتا، جب تک اس کا گمان غالب یہی رہتا ہے کہ میں نے جو قسم اٹھائی ہے وہ صحیح ہے، اس میں میں صحیح ہوں، بس صرف شک کی بنیاد پر وہ اس کو جو ہے وہ اس کا کفارہ اس پر لازم نہیں ہوتا.
جی آ جائیں بھائی عبداللہ سے بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شیخ اسماعیل شہید کیا وہ اہل حدیث تھے یا نہیں؟ جزاکم اللہ خیر.
شاہ اسماعیل دہلوی جو ہیں وہ دیوبندی نہیں تھے بریلوی نہیں تھے، پہلے تو یہ سمجھ لیں، نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے اور نہ حنفی تھے، یہ تینوں جو فرقے ہیں علیحدہ علیحدہ، ان تینوں فرقوں میں سے وہ نہیں تھے. شاہ اسماعیل نے کتابیں لکھی ہیں مثلا رد الاشراک، اس میں انہوں نے تقلید کا رد کیا ہے. اسی طرح انہوں نے کتاب لکھی ہے تنویر العینین رفعی دین کے اس بات پر، اس میں تقلید کے قسم کو انہوں نے شرک بھی قرار دیا ہے اور رفعی دین کا سنت ہونا یا مستحب ہونا اس میں ثابت کیا. شاہ اسماعیل کی کچھ اور کتابیں بھی ہیں مثلا تقویت الایمان، ان میں اچھی باتیں بھی ہیں اور غلط باتیں بھی ہیں، جن غلط باتوں سے ہم بری ہیں، ہم جن کی تردید کرتے ہیں. تو شاہ اسماعیل کے بارے میں صحیح تحقیق یہی ہے کہ وہ غیر مقلد تھے، تقلید نہ کرنے والے تھے، نہ تو وہ اہل حدیث تھے نہ وہ حنفی تھے نہ دیوبندی اور نہ بریلوی تھے، غیر مقلد تھے، تقلید نہ کرنے والے تھے.
السلام علیکم جناب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ میں سوال اصل میں پہلے شیخ طالب الرحمان سے کر چکا ہوں، لیکن اس وقت مجھے فون کی وجہ سے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس لیے دوبارہ کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ. وہ یہ تھا کہ جب چار رکعت سنت پڑھتے ہیں تو اس میں التحیات پڑھتے ہیں، اور التحیات جو ہے نا وہ دو رکعت جب پڑھتے تو التحیات پڑھتے ہیں، تو کیا دو رکعت کے بعد جو التحیات پڑھتے ہیں اس میں اس کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھنی چاہیے یا صرف التحیات پر ہی اکتفا کرنا چاہیے؟ اور دوسری بات اس کے ساتھ ہی، جو تیسری رکعت ہے اس میں اس کے ساتھ بعد سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانی چاہیے یا نہیں؟ شکریہ.
یہ جو سوال ہے اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر چار رکعتوں والی نماز ہو تو دوسری رکعت پر جب تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں کیا درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں، اور دوسرے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں جو ہے وہ سورت ملانی چاہیے کہ نہیں. مراد ان کی غالباً مقتدی ہوگا یا امام ہی، واللہ اعلم. تو اس بارے میں سن لیں کہ دوسری رکعت میں تشہد کے درمیان تشہد کے لیے بیٹھنے والا جو آدمی ہے اس کے بارے میں دو قسم کی روایتیں. ایک روایت مسند احمد کی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کی سند حسن ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب التحیات آدمی پڑھ لے، یا اس کا مفہوم یہ کہ وہ جب التحیات پڑھ لیتے تھے پھر اٹھ جاتے تھے. تو اس حدیث کی روح سے اگر کوئی آدمی درود نہیں پڑھتا صرف التحیات پڑھ کر تشہد پڑھ کر اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی نماز بالکل صحیح. ایک دوسری روایت ہے جو سنن نسائی کے اندر ہے، جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو رکعت آپ نے رات کی نماز پڑھی ہے، یعنی تہجد کی ایک سلام کے ساتھ، تو اس میں آٹھویں رکعت کے لیے آپ بیٹھے ہیں، آپ نے التحیات بھی پڑھی ہے اور درود بھی پڑھائے، اس کے بعد پھر نویں رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں نویں رکعت کے لیے. تو اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے تشہد میں درود پڑھنا بھی صحیح ہے. کچھ لوگ عام دلائل سے بھی اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ جن روایات میں آتا ہے قولوا اللہم صل علی محمد، امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، انہوں نے کتاب الام میں اپنی کتاب میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے. ہمارے استادوں میں شیخ محب اللہ شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ، جو بڑے کبار علماء میں سے تھے، شیخ بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ کے بڑے بھائی تھے، ان کا یہ موقف تھا کہ یہ درود پڑھنا ضروری ہے. انہوں نے اس پر لکھا بھی ہے، ان کا ایک رسالہ بھی اس بارے میں ہے لکھا ہوا. تو ہماری تحقیق میں، میری جو تحقیق ہے، اس میں درود پڑھنا پہلے تشہد میں بہتر ہے، راجح ہے. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو مسند احمد والی حدیث کی روح سے وہ بھی نماز صحیح اور جائز ہے. آخری رکعت ہے، آخری جو تشہد ہے اس میں درود پڑھنا فرض ہے. اب رہا دوسرا مسئلہ کہ دو رکعتیں پڑھ کر آدمی جب کھڑا ہو تو سورت پڑھے یا نہیں، اس بارے میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دو رکعتوں میں سورت فاتحہ اور ایک ایک سورت پڑھتے تھے، اور آخری دو رکعتوں میں سورت فاتحہ پڑھتے تھے، یعنی آخری دو رکعتوں میں سورت نہ پڑھی جائے. اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری دو رکعتوں میں اگر سورت فاتحہ کے علاوہ کچھ اور قرآن پڑھا جائے تو جائز ہے، جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دو رکعتیں وہ 30-30 آیتوں جتنی ہوتی تھی اور آخری دو آیتیں جو ہیں وہ 15-15 آیتوں جتنی ہوتی تھی، تو ظاہر ہے کہ سورت فاتحہ کی 15 آیتیں نہیں 7 آیتیں ہیں، تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سورت فاتحہ کے بعد کچھ اور بھی پڑھنا چاہے آخری دو رکعتوں میں تو یہ جائز ہے، بہتر یہی ہے کہ کچھ نہ پڑھے لیکن اگر وہ پڑھنا چاہے تو یہ جائز ہے، اس کا ثبوت بھی صحیح مسلم کی حدیث سے ملتا ہے، یہ ہے خلاصہ سورت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال جو ہے وہ ایک طلاق کے بارے میں ہے. میں ابھی تھوڑے دن پہلے پاکستان گیا ہوا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک طلاق، انہوں نے کیا کہ ناظم کا آدمی آ کے اسٹام نویس سے ہوتا ہے، اس نے لکھا ایک 10 روپے کے اسٹام پیپر کے اوپر اور بس ایک ہی دفعہ لڑکے کی طرف سے لکھا طلاق، تو کیا اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں، پہلی طلاق کے بعد 1 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے، پھر دوسری کے بعد 1 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے، تو کیا یہ جو ایک ہی پیپر کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ قابل قبول ہے کیا؟ شکریہ، جزاک خیر.
طلاق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایو النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی تم جب عورتوں کو طلاق دو تو عدت والی طلاق دو، یعنی قرآن سے یہ ثابت ہے کہ طلاق رجی دینی چاہیے، عدت والی دینی چاہیے، ایک طلاق دینی چاہیے. ایک طلاق دینے کے بعد اگر رجوع نہ کیا جائے تو پھر 3 مہینے کے بعد یا وضع حمل کے بعد خود بخود طلاق پڑ جاتی ہے، بیوی جدا ہو جاتی ہے. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 1 مہینے ایک طلاق دی جائے، دوسرے مہینے دوسری طلاق دی جائے، تیسرے مہینے تیسری طلاق دی جائے، اس طریقے سے بھی بیوی جدا ہو جاتی ہے. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایک طلاق دے دی جائے، اس کے بعد رجوع نہ کیا جائے تو پھر 3 مہینے کے بعد اگر وہ حاملہ نہیں ہے، اور اگر حاملہ ہے تو وضع حمل کے بعد خود بخود طلاق ہو جائے گی. اس دوران میں اگر دونوں فریق جو ہیں وہ پشیمان ہو گئے ہیں، وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو رجوع کا حق ہے. اب فرض کریں وہ تو ایک طلاق دی ہے اور 3 مہینے گزر گئے، طلاق پڑ گئی، تو پھر جو ہیں وہ دونوں فریق اب دوبارہ راضی ہونا چاہتے ہیں، اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، تو پھر دوبارہ نکاح ان کا باندھا جائے گا، تجدید نکاح ہوگی، اس میں اور جو ہے کسی قسم کا کوئی چکر نہیں چلے گا. تو یہ طریقہ سب صحیح ہے. باقی جو طلاق کے مسائل ہیں ان کے بارے میں مجھے اتنی معلومات نہیں ہے، کسی اور سے پوچھ لیں، بس یہی طلاق کے کسی آئندہ سوال کا میں کوئی جواب نہیں دوں گا.
جی آج نیکسٹ بھائی طاہر بھائی.
السلام علیکم. شیخ صاحب سے ایک اور بات معلوم کرنی تھی کہ کیا یہ روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر خواب میں گئے ہیں، جسمانی طور پہ نہیں گئے ہیں، کیا ایسی کوئی روایت ہے؟ جزاک اللہ خیر. جی
ایسی کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عائشہ رضی اللہ عنہا وہ اس کے قائل تھے کہ معراج جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے یا خواب میں ہوئی ہے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ ایسی ایک روایت ہے جو محمد بن اسحاق نے، محمد بن اسحاق بن یسار امام المغازی نے بیان کیے، جو کہ صدوق راوی ہیں، مدلس راوی ہیں، انہوں نے بغیر سند کے منقطع روایت بیان کیے. منقطع روایت جو ہے اس کو کہتے ہیں کٹی ہوئی روایت، جو موقع کا گواہ نہیں ہوتا. کٹی ہوئی روایت، کٹی منقطع روایت کے بارے میں محدثین کی یہ تحقیق ہے کہ وہ ضعیف ہوتی ہے. تفسیر و مستدل حدیث میں انہوں نے لکھا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے اصول حدیث کتاب میں کہ منقطع روایت ضعیف ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی. تو یہ محمد بن اسحاق کی بیان کردہ جو روایت ہے غالباً وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے. یہ دونوں روایتیں ثابت نہیں ہیں. صحیح یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی ہے, اور یہ دونوں باتیں نہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہیں نہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے.
جی عبد الناصر بھائی آپ آ جائیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا ایک اور سوال ہے, وہ یہ کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے, کتاب کا نام ہے صلاۃ الرسول. اس میں ایک حدیث ہے کہ جو آدمی گھر سے غسل کر کر نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو اسے ایک حج کے جتنا ثواب ہوتا ہے. کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو کس طریقے سے ہم نے اسے سمجھنا ہے؟ جزاکم اللہ خیر.
یعنی یہ سوال جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صلاۃ الرسول میں کوئی روایت لکھی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی اگر غسل کر کے جاتا ہے تو اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے. جیسا میرے خیال میں سے کوئی روایت, میری تحقیق میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے. صلاۃ الرسول پر میں نے کام بھی کیا تھا جو چھپا ہوا ہے لاہور سے, تو بالضبط اب مجھے یاد نہیں ہے کہ اس میں کون سا راوی ضعیف ہے یا سند کیا ہے. تو اگر ساتھی ضروری اس کی سند دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا جواب بعد میں ملے گا. فی الحال مختصر یہی جواب ہے کہ یہ روایت اور صحیح نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر اللہ شیخ صاحب, ماشاء اللہ بڑے اچھے انداز سے سوالات جو بات ہو رہے ہیں. یہ ہمارے ایک محترم بھائی ہیں طاہر صاحب, انہوں نے ایک سوال لکھا ہے, کئی بار لکھ چکے ہیں. آپ نے درس کے دوران فرمایا, وہ لکھتے ہیں کہ یعنی اللہ کے علاوہ طلاق کی قسم جو ہے وہ لینی چاہیے. میرا خیال میں وہ پورا سمجھے نہیں ہے, اس کو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ان کو, تو ان کو ذرا تھوڑا سمجھا دیجیے گا کہ وہ جو بات آپ نے فرمائی تھی وہ کس حوالے سے تھی. جزاکم اللہ خیر.
یہ جو محدث کا میں نے حوالہ پیش کیا تھا کہ اس نے کہا کہ میں طلاق کی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میری بیوی کو طلاق پڑ جائے, مثلا تین طلاقیں پڑ جائیں اگر یہ حدیث صحیح نہ ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور کوئی طلاق نہیں پڑتی. یہ مسئلہ ذرا اور تفصیل سے سن لیں. اصول حدیث میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں صحیح ہیں, سوائے چند روایتوں کے جن میں چند الفاظ پر بعض علماء نے چرک کیے وہ بھی صحیح ہیں اگرچہ, لیکن باقی جو روایات ہیں ان پر امت کا اتفاق ہوا ہے, تلقی بالقبول حاصل ہو گئی ہے. مقدمہ ابن الصلاح اصول حدیث کی کتاب ہے, علوم الحدیث بھی اسے کہتے ہیں, اور مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے مشہور ہے, اور اس کا اس پر تحقیق اور حاشیہ ہے امام عراقی کا التقید والایضاح. تو مقدمہ ابن الصلاح میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ قسم اٹھا لے کہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہیں, ان میں کوئی بھی ضعیف نہیں ہے, اگر کوئی ضعیف ہو تو میری بیوی جو ہے طلاق ہو جائے گی, اس پر تین طلاقیں پڑ جائیں گی وغیرہ وغیرہ, طلاق کی قسم اٹھا لے, تو پھر اس کی یہ قسم فضول ہو جاتی ہے, لغو ہو جاتی ہے, کوئی طلاق نہیں پڑتی, اس لیے کہ صحیح بخاری مسلم کی ساری روایتیں صحیح ہیں, ان میں کوئی بھی ضعیف نہیں. تو اسی طرح اس محدث کے قول کا یہ خلاصہ اور مطلب ہے کہ اللہ کو دیکھنے کے بارے میں جو حدیث آئی ہیں وہ ساری کی ساری یقینیں صحیح ہیں, اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے, اس میں کسی قسم کی جو ہے غلطی یا ضعیف ہونے کا امکان نہیں ہے. اسی لیے تو وہ اللہ کی قسم بھی اٹھا رہے ہیں, ساتھ ہی اپنی بیوی کو تین طلاقیں بھی دے رہے ہیں تاکہ اگر یہ روایتیں صحیح نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق پڑ جائے. اب نہ کوئی طلاق پڑتی ہے نہ قسم جو ہے وہ اس کی باطل ہوتی ہے. تو یہ اس کی اس بات اپنے بیان میں اپنی بات میں زور ڈالنے کے لیے, یہ ثابت کرنے کے لیے یہ جو حدیث ہیں یہ بالکل یقینی قطعی صحیح ہیں, تو یہ ہے اس کا مطلب, اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں.
جی آ جائیں. اور
شیخ صاحب ایک اور بات پوچھنی تھی کہ خطیب بغدادی صاحب الکفایا یہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں شامل ہیں, اگر اس کے بارے میں وضاحت کر دیں. خطیب بغدادی صاحب الکفایا, جزاک اللہ.
اچھا ایک تو یہ کہ یہ جو ساتھی نے ہمارے بھائی نے سوال کیا نا تقدیر کے بارے میں, تو اس کا مجھے اب موقع نہیں مل رہا ہے کیونکہ سوال پر سوال ہے ساتھیوں کے, تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام جو ہوگا تو اس میں ہم اس کا جواب دے دیں گے. فی الحال تو بطور اشارہ یہ یاد رکھیں کہ امام بخاری نے کتاب لکھی ہے خلق و افعال العباد, بندوں کے افعال جو ہیں مخلوق ہیں. تو امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس دنیا میں کائنات میں جو انسان جو کام کر رہے ہیں وہ سارے مخلوق ہیں اللہ کی طرف سے ہیں, یعنی اللہ خالق ہے اور بندوں کے افعال مخلوق ہیں خلق و افعال العباد. تو باقی جو اس بارے میں خاص نص سری واضح دلیل جو انشاءاللہ آئندہ ہی بیان کر سکوں گا, کیونکہ اب سوال پر سوال جو آ رہے ہیں تو جو جواب کا موقع نہیں ملتا. اب یہ سوال تھا, کیسا سوال تھا؟ ہاں جی, اب یہ ساتھی کا جو سوال ہے وہ دوبارہ کریں, وہ سوال مجھے یاد نہیں رہا. جی آپ دوبارہ پوچھیں. وہ یاد آ گیا, خطیب بغدادی کے بارے میں. خطیب بغدادی امام احمد بن علی بن ثابت ابو بکر بہت بڑے محدث گزرے ہیں, یہ اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے, یہ اہل سنت میں سے ہیں. ان کی بڑی کتابیں مثلا الکفایہ, مثلا تاریخ بغداد, اصول حدیث میں بڑی کتابیں, لیکن بعض جگہ ان کو غلطیاں لگی ہیں. الکفایہ میں بعض عبارتیں جو ان کی وہ غلط ہیں, صحیح نہیں ہیں. تو یہ ان کا جو ایک استاد تھا نا ابو بکر باقلانی, باقلانی کے اندر کچھ علم کلام کی غلطیاں تھیں, تو اس سے کہ کچھ متاثر ہوئے تھے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بحثیت مجموعی یہ انتہائی نیک سکہ اعلیٰ درجے کے امام ہیں, اہل سنت میں سے ہیں, لیکن ان کی کتابوں میں کچھ غلطیاں ہیں. اس طرح کی غلطیاں ہر انسان کے سے صادر ہو سکتی ہیں اور ہوئی بھی ہیں عام لوگوں سے. تو اہل حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ جس انسان میں خیر غالب ہو اس کے جو ہے جو خوبیوں کو جو ہے وہ بیان بھی کیا جاتا ہے, اسے محبت بھی کی جاتی ہے, اور اگر کسی سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں, کوئی خامیاں ہو گئی ہوں, تو ان غلطیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس انسان جو ہے اس کے ساتھ برات کا اعلان نہیں کیا جاتا. تو علی خطیب بغدادی علیہ السلام کے بڑے اماموں میں سے.
اچھا شیخ صاحب, یہ ایک سوال ہے, انہوں نے کہا کہ کیا عورت جو ہے عورت کو حق ہے طلاق لینے کا, عورت لے سکتی ہے طلاق خلع وغیرہ, تو یہ اس بارے میں جواب دیں.
اچھا یہ ایک سوال آیا لکھا ہوا کہ کیا عورت کو طلاق لینے کا حق حاصل ہے, یعنی وہ خلع کرا سکتی ہے. تو اس بارے میں یہ ہے کہ اگر خاوند اس کے اندر غلطیاں ہوں, وہ کتاب و سنت کے خلاف چلتا ہو, یا گناہوں میں مبتلا ہو, کسی گناہ میں مبتلا ہو, اور اس کی بیوی اس سے تنگ ہو, شرعی اس کے پاس عذر ہو, یا مثلا خاوند جو ہے اس کے لیے وہ ناقابل ہو, انین ہو, بیوی کے لیے قابل ہی نہ ہو, تو اس کی بیوی کو خلع کا حق دیا گیا. وہ قاضی کے پاس, اگر قاضی ہے نہیں تو عدالت میں, جو عدالت ہے اس میں جا کر اس سے وہ خلع کرا سکتی ہے, اپنا نکاح فسخ کرا سکتی ہے, یہ ثابت ہے. بغیر شرعی عذر کے خلع کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں سخت وعید آئی ہے, ان پر لعنت بھی بھیجی گئی حدیث میں. تو خلع کے لیے شرعی عذر ہونا چاہیے, اس کے خاوند میں واضح غلطی ہونی چاہیے, اور محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں خلع کے باب باندھے ہیں, اس میں دلائل لائے ہیں.
جی نیکسٹ بھائی آگے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب, میرا ایک دوست ہے بریلوی مذہب سے تعلق ہے اس کا, وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ صلاۃ الغوث کا طریقہ کیا ہے, کہ اسے آج کل پیسوں کی ضرورت ہے, تو کیا اس نے سنا کہ اگر وہ صلاۃ الغوث پڑے گا تو اس کے پیسوں کی کمی ٹھیک ہو جائے گی. میں نے اس سے کہا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے, لیکن وہ نہیں مان رہا. تو میں نے کہا چلو میں شیخ صاحب سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا, تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر.
یہ جس بھائی نے سوال کیا ہے, یہ سوال صاف سمجھ نہیں آیا ہے, پتہ نہیں وائس بریکنگ کیا ہے, تو مہربانی کر کے یہ اپنا سوال لکھیں کس بار, تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کے جواب کی کوشش کریں گے, کیونکہ ان کا سوال ہو اس نے صرف بریلی کا لفظ سمجھایا, باقی سمجھ نہیں آیا کہ کیا وہ کہنا چاہتے ہیں.
جی آپ ٹائپ کر دیں عبدالعاصف بھائی, پھر اس کو دیکھ کے پھر میں صاحب کو بتا دوں.
ان کا سوال تو مجھے تو آواز آئی تھی, میں بتا دیتا ہوں کہ صلاۃ الغوث کے بارے میں ان کے بریلوی کہتے ہیں کہ اس سے ان کے مالی مشکلات حل ہو جائیں گے اگر وہ صلاۃ الغوث پڑھیں گے, تو وہ آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہے تھے. تو ساتھ ساتھ میں بھی عرض کر دوں شیخ صاحب، اگر کبھی وقت نکال کے اس بات کے اوپر کوئی درس ہمیں دے دیں کہ اہل سنت والجماعت کی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے ایک آدمی اس میں داخل ہوتا ہے، اور کن باتوں کی نفی سے وہ آدمی اہل سنت والجماعت سے باہر نکل جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. جی
یعنی صلات غوثیہ کے بارے میں پوچھا ہے اور اہل سنت یعنی کہ کیا کیا شرائط ہیں. یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں یہ تو اہل سنت کے بنیادی قاعدے ہیں. اگر اس سے پہلے بھی کچھ ساتھی اگر کہیں تو انشاءاللہ ایک مختصر درس اس بارے میں رکھ دیں گے انشاءاللہ. فی الحال یہ سنیے کہ یہ غوث کا جو لفظ، یہ صلات غوثیہ کا لفظ، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین سے. تو یہ صلات غوثیہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ منسوب کر رکھی ہے ہمارے بریلوی بھائیوں نے. شیخ عبد القادر جیلانی جو کہ پانچویں صدی ہجری میں گزرے ہیں، جنہیں یہ غوث اعظم کہتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ غوث جو ہے وہ اللہ ہی ہے، غوث اعظم. اور غوث اور قطب اور ابدال کے بارے میں جتنی حدیثیں آئی ہیں ساری ضعیف موضوع اور مردود روایتیں ہیں، کوئی بھی ثابت نہیں ہے. تو شیخ عبد القادر کو جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث کہنا ہے، غوث اعظم کہنا غلط ہے. تو اسی نسبت سے یہ صلات غوثیہ جو ان لوگوں نے نکالی ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بالکل موضوع اور من غلط ہے. نہ تو اسے کوئی حاجت پوری ہوتی ہے، نہ کچھ نکاح. اس میں جو لوگ یہ پڑھتے ہیں ان سے کہیں، انہیں کہیں کہ ہمیں اس کی دلیل بیان کریں، اس کی دلیل پیش کریں قرآن حدیث سے، اجماع سے، اور اس کے بعد چوتھا جو ہے امام ابو حنیفہ کے اجتہاد سے. کیونکہ یہ اجتہاد میں ہیں، یہ بریلی حضرات جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ خود اجتہاد نہ کریں، قرآن حدیث اجماع یا امام حنیفہ کے اجتہاد سے دلیل پیش کریں، تو پھر ان کی بات کو سنا جا سکتا ہے. اس بات یعنی ان کی یہ جو نماز ہے صلات غوثیہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا ہے.
دوسرا سوال کیا تھا رحیل بھائی نے، کن چیزوں سے وہ داخل ہوتے ہیں؟ تو وہ
اس کے لیے تو انہوں نے کہا ہے نا کہ درس اس بارے میں ہو نا، تو انشاءاللہ بعد میں کبھی موقع ملا تو اس بارے میں درس دے دیں گے. اہل سنت کی ہم عقائد بیان کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگر انہوں نے کہا کہ خاص جو بریلوی جو بندی گروہ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا اہل حدیث کا کیا اختلاف ہے، اس لحاظ سے شاید وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں، تو اس بارے میں اگر انہوں نے مطالبہ اتنا جاری رکھا تو انشاءاللہ پروگرام کر دیں گے، اس کو روک دیں گے اصول دین کو. بات کوئی نہیں،
وہ بھائی ساتھیوں کے ساتھ طے کر کے پھر جب کہیں گے تو پھر وہ پروگرام رکھ لیں گے. اور ابھی شیخ صاحب نے ابھی ایک مہینے کے بعد چلے بھی جانا ہے، تو اس سے پہلے پہلے جتنا بھی شیخ صاحب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ ٹائم کم ہے، تو شیخ صاحب نے چلے جائیں گے سعودی عربیہ، تو پھر تین چار ماہ کے لیے پھر ان سے دوری برداشت کرنی پڑے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے اور ہمیں اسی طرح جو ہے قرآن و سنت کی باتیں بتاتے رہیں. خطیب ممبر بھائی آپ آ جائیں، اور سب ساتھیوں سے جو ہے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے جو ہے کوشچنز بلکہ تیار کر لیا کریں، اور سنڈے کو انشاءاللہ پوچھ لیا کریں. ابھی بھی بہت کم ساتھیوں کے جو ہے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو آ جائیں بھائی. ہم کوشچن پوچھ رہے ہیں، جب ہمارے عام ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر ان سے سوال کیے جاتے ہیں، جب ہمارے شیخ صاحب آن لائن ہوتے ہیں تو اس ٹائم کوئی سوال ہی نہیں کرتا جو جن ایشوز پر عام طور پر اختلافات ہیں. تو آ جائیں بھائی خطیب بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ یہاں پر ہمارے ساتھی نے سوال لکھا ہے کہ یہاں فاس کے اندر جو ہے طاہر القادری صاحب آئی ہوئے تھے، اس کو سنا ہے انہوں نے، اس نے کہا ہے کہ حدیث مصافحہ کی بات کی ہے. یہ حدیث مصافحہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ سرد میں پانچویں پوزیشن پر ہے، اس بارے میں کچھ بتا دیں گے. جزاک اللہ خیر. جی ہمارے ساتھی نے یہ لکھا ہے، ٹیکسٹ میں پڑھ لیجیے گا. ریاست بھائی نے لکھا ہے سوال کہ فرانس میں غالباً پاکستان سے تھا اور قادری صاحب ہیں یا قادری صاحب ہیں، وہ آئے تھے، انہوں نے ان کی بات سنی ہے حدیث مصافحہ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یعنی حدیث میں سند کے اعتبار سے پانچویں پوزیشن پر ہوں. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ حدیث مصافحہ کیا ہے، اس بارے میں شیخ صاحب کچھ وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
اصول حدیث میں ایک مسئلہ ہے حدیث مصافحہ کا، کہ ایک آدمی اپنے استاد سے ایک حدیث بیان کرتا ہے، وہ اس کے استاد سے حدیث بیان کرتا ہے، تو اس طریقے سے مثلاً اس کے 6 راوی بن جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اب دوسری کوئی اس کو سند مل جاتی ہے جس میں مثلاً 5 راوی ہیں، تو اس کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 5 راوی ہیں، اور اس کے اپنے اور پہلی جو سند تھی اس میں 6 راوی ہیں یا 7 راوی ہیں، تو اس لحاظ سے گویا وہ اپنے استاد سے مصافحہ کر رہا ہے. اب فرض کریں کہ اس کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 4 راوی ہیں، اور پہلی جو سند تھی اس میں اس کے 7 راوی تھے، تو اس طریقے سے اس نے اپنے استاد کے استاد سے گویا مصافحہ کیا ہے، کیونکہ اس کا استاد کا استاد جو ہے اس کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 4 راوی ہیں، تو اس کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے درمیان 4 راوی ہو گئے، تو یہ ہوئی مصافحہ. اس سے جو ہے مجھے یہ بات کچھ ایسی سمجھ آ رہی ہے کہ طاہر القادری صاحب ممکن ہے ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 5 راوی ہوں، کوئی ایسی روایت یہ بیان کرتے ہوں کسی جن سے یا کسی ایسے صحابی سے جو مثلا 1000 سال سے زندہ رہا ہے زیادہ، تو وہ ان کے کسی استاد سے آپ ملا ہے یا استاد کے استاد سے، تو یہ ان کو مصافحہ ہو گیا. یہ مصافحہ والی باتیں جو ہیں یا بدر والی باتیں ہیں، یہ محدثین کے اسی دور میں 3 صدی ہجری، 4 صدی ہجری، 5 صدی ہجری، اس دور میں اپنے شوق کے لحاظ سے بعض محدثین یہ کہتے تھے کہ گویا میں اپنے استاد سے مصافحہ کر رہا ہوں یا اس کا بدل ملا ہے. یہ آج کل یہ 5 سنوں والی مصافحہ والی روایت، یہ تو مجھے بالکل ہی من غلط بیان نظر آتی ہے. جس طرح کے رشید امن گنگوئی صاحب نے بھی ایک روایت بیان کر رکھی ہے، جو وہ بیان بیان کر اپنی سند سے اہل اللہ سے، اور وہ بیان کرتے ہیں ایک جن سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جن جس سند میں آ جائے راوی تو ظاہر ہے کہ اس کی ہم تحقیق تو نہیں کر سکتے، نہ اسماء اور رجال کتابیں جنوں پر لکھی گئی ہیں، اور نہ وہ. ایک اور مجھے یاد آ گئی، بابا رتن ہندی کے نام سے ہندوستان میں ایک دجال اور کذاب گزرا ہے، یہ 700 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 سال بعد رتن نام کا ایک بابا رتن ہو ہندوستان میں وہ گزرا تھا، میں صحابی ہوں، وہ لوگوں کو حدیثیں بیان کرتا تھا، تو محدثین نے اس کو کذاب قرار دیا، دجال قرار دیا. امام زاہبی نے میزان الاعتدال میں اس کے حالات لکھے ہیں، اور حافظ ابن حجر نے لسان المیزان میں. عین ممکن ہے کہ بابا رتن نے حدیث بیان کی ہو، پھر بابا رتن سے بھی کوئی اسی جیسا کذاب بیان کرتا ہو جو 200-400 سال زندہ رہو بقول اپنے، تو اسے جو ہے وہ طاہر القادری صاحب تک وہ روایت پہنچ گئی ہو. مجھے اس بارے میں اور زیادہ معلومات نہیں ہے. یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں ان کی ایک کتاب میں نے پڑھی ہے، اس کا نام ہے غیر سودی بینک کاری کا خاکہ. اس کتاب میں طاہر القادری صاحب نے یہ مسئلہ صاف صاف لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 10 روپے کا نوٹ 12 روپے کے ادھار پر دینا جو ہے ایک سال کے ادھار پر جائز ہے. یعنی ایک آدمی 10 روپے کا نوٹ جو ہے مثلا 10 پاؤنڈ کا نوٹ دوسرے کو دیتا ہے کہ مجھے تم نے سال بعد یا کچھ عرصے کے بعد 12 پاؤنڈ دینے ہیں واپس، ہو 12 روپے دینے، تو یہ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں یہ جائز ہے. اور پھر آگے دلیل پیش کرتے ہیں کہ احمد رضا خان بریلی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے. تو یہ سود کی ایک واضح قسم ہے، تو ممکن ہے کہ اسی قسم کی جو ہے کوئی روایت ہو جو جس طرح احمد رضا خان بریلی صاحب کے پاس پہنچی ہے، تو مصافحہ والی کوئی پہنچ گئی، مجھے پتہ نہیں. آپ ان سے جو ہے کس طریقے رابطہ کر کے وہ تفصیل پوچھیں کہ وہ کس طرح 5 راوی آ گئے ان کی سند میں جو ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے.
جی بھائی، اسپائڈر مین بھائی آپ آ جائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب، میرا سوال یہ کہ یہ جو ماتردی اور عشری ہوتا ہے، اگر کوئی امام اس کا اور عقیدہ جو ہے شرکی نہیں ہو لیکن وہ اسماء و صفات میں جو ہے وہ عشری یا ماتردی ہو، کیا ہم مسلمان لوگ جو ہے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ جزاک اللہ.
ابو الحسن اشعری ایک بڑے عالم گزرے ہیں جو پہلے معتزلی تھے، بعد میں توبہ کر لی انہوں نے، اور پھر انہوں نے ایک مسلک اختیار کیا، مقالات الاسلامین کتاب لکھی. آخری زندگی میں انہوں نے ان کے اندر جو کچھ غلطیاں تھیں ان سے بھی توبہ کی، اور کتاب باب الامامہ لکھی، اور پھر فوت ہو گئے. ان کی زندگی کا جو دوسرا دور ہے یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنا لیا اور اپنے آپ کو اشعری کہلائے. اسی طرح ابو منصور ماتوریدی یہ ایک حنفی تھے جو کتاب و توحید انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے کچھ باتیں اشری سے لی اور کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر کے تو عقائد و بنا لی. ان لوگوں پر بہترین رد جو لکھا گیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور اسی طرح عصر حاضر میں ڈاکٹر شمس الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ جامعہ اثریہ پشاور کے وہ بانی ہیں مؤسس ہیں، انہوں نے کتاب لکھی الماتریدیہ تین جلدوں میں، کتاب الماتریدیہ میں بہترین رد کیا انہوں نے ماتریدیوں کا. اور اسی طرح شیخ عبداللہ بن یوسف الجدیعی جو آج کل لندن میں ہیں، انہوں نے بھی اشری کے بعض غلط عقائد کا رد لکھا ہے. تو یہ ان کے کچھ بعض غلط عقائد ہیں، صفات میں تعویل کرنا وغیرہ. ان میں سے اگر کوئی آدمی اگر ان صفات پر اس سے بات ہو تو اگر وہ صاف انکار کر دے، مثلا اگر کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آل ایمان قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے، یا اللہ بات نہیں کرتا، اس کی کوئی کلام نہیں وغیرہ وغیرہ، اور آپ اس پر اتمام حجت بھی کر دیں، تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. رہے عام جو ہیں اشری اور ماتوریدی، اگر ان کے اندر دوسری کوئی خامی نہ ہو، کفر وغیرہ کی، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ یہ بدعتی تو ہیں لیکن ان کی بدعت مکفرہ نہیں ہے. یہاں یاد رکھیں کہ دوبندی اور بریلوی ذات یہ علیحدہ ہے، ان کا علیحدہ جو ہے ان کا بارے مسئلہ ہے، ان کا علیحدہ عقائد ہے. یہ صوفی ہیں عقائد میں، تو ان کا معاملہ دوسرا ہے اور ماتوریدیوں اور اشریوں کا دوسرا معاملہ ہے. تو اشری اور ماتوریدیوں کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنا اگرچہ وہ جائز ہے لیکن بہتر ہی کسی اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھی جائے. تو اگر یہ صاف صاف نصوص کا انکار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا صاف انکار کریں، اور آپ ان کے ساتھ بات بھی کریں، تو پھر ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. رہے یہ اہل بدعت، ان کے پیچھے جن کی بدعت شدید نہیں ہے، بدعت صغرا ہے، ان کے پیچھے نماز کے جواز کی دلیل وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یصلون علیکم، تمہیں نماز پڑھائیں گے، فین صابو، اگر وہ صحیح پڑھائیں گے، فلکم ولہم، تو انہیں بھی ثواب ملے گا، تمہیں بھی ملے گا، وین اخطاؤ، اور اگر وہ غلطیاں کریں گے، فلکم علیہم، ثواب تمہیں ملے گا، گناہ انہیں ملے گا. اور جو جن کی بدعت شدید ہو، بدعت مکفرہ ہو، ان کے پیچھے نماز نہ ہونے کے بارے میں بھی دلائل ہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد عان علی عدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کو گرانے میں مدد دی. یہ امام آجری کی کتاب الشریعہ میں صحیح سند سے یہ روایت موجود ہے. اسی طرح سلف صالحین کے اقوال ہیں، میں نے کتاب لکھی ہے بدعتی کے پیچھے نماز، اور اس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ جس کی بدعت مکفرہ ہو، بدعت کبرا ہو، شدید بدعت ہو، تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے.
شیخ صاحب ایک ٹیکسٹ میں سوال آیا ہے، یہ میرے سامنے میں نے کھول دیا، یہ خطیب ممبر ان کا ہے، نک ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ سوال نہیں کر سکتے. انہوں نے لکھا ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو 99 بار دیکھا تھا؟ اس بارے میں
یہ سوال ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو 99 بار دیکھا تھا. تو یہ بات حنفیوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن صحیح سند سے یہ ثابت نہیں ہے کہ امام صاحب نے خواب میں اللہ کو 99 بار دکھائی. ظاہر ہے کہ اگر کوئی روایت ہوتی تو اس سے مراد خواب ہی ہو سکتی تھی کہ عالم تخیل میں، عالم مثال میں، خواب میں دکھا تھا، لیکن ایسی کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے. یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ کے مناقب کے بارے میں جو روایتیں ہیں، مثلا مناقب موفق مکی، مناقب کردری، الخیرات الحسان، اس کی ابن حجر مکی بدعتی مبتدی جو تھا، یا خطیب کی تعلیم ادا میں جو مناقب روایتیں ہیں، ان میں اکثر میجارٹی یعنی 90% سے زیادہ جو روایتیں وہ بالکل ثابت نہیں ہیں، ان کے کذاب اور ضعیف اور مجہور راوی ہیں. مثلا احمد بن محمد ابن السلط الحمانی بہت کذاب راوی تھا، اس نے جو ہیں فضائل میں روایتیں بیان کی. اسی طرح امام صاحب کے بارے میں موفق مکی جو کہ معتزلی تھا، جس کا سکہ ہونا بھی ثابت نہیں، اس نے جھوٹی سندوں سے بڑی روایتیں باندھی ہیں، اور ہمارے حنفی بھائی یہ روایتیں پیش کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. تو امام صاحب کے بارے میں وہی روایت پیش کرتی ہے جو صحیح ہو. تو یہ 99 بار اللہ کو دیکھنے والی کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے کسی کتاب میں بھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کو 99 بار دکھائے. اس کے بارے میں ان کی کتابوں میں ایک اور بات بھی لکھی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے اللہ کو کسی نے دیکھا ہے تو اس پر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. تو بعض اہل حدیث جو ہے ان کے اقوال پیش کر کہتے ہیں کہ یہ تو تم نے کیا لکھا ہوتا، تم کفر کا فتویٰ لگا رہے ہو. تو بہرحال اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب نے نہ تو ایک دفعہ دیکھا ہے، نہ دو دفعہ، نہ 99 دفعہ دیکھا، یہ ثابت ہی نہیں.
جی لسنر بھائی آ جائیں آپ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں جی یہ تھوڑی سی قضا نمازیں مجھے بتائیے ذرا کس طرح ادا کی جائیں. اگر ایک آدمی پہلے بریلوی تھا اور وہ اسی فقہ پر نمازیں پڑھتا رہا اور بعد میں وہ اہل حدیث ہو گیا تو اس کو وہ نمازیں بھی پڑھنی چاہیے جو وہ فقہ بریلوی میں ادا کرتا رہا یا ان کو چھوڑ دے یا ان کی رخصت ہے؟ اور دوسرا ذرا یہ کہ ذرا امام غزالی کے متعلق ذرا بتائیے گا, انہوں نے جو تحریریں جو لکھی ہیں وہ بہت زیادہ تحریریں ہیں تو کیا وہ کافی صحیح ہوں گی وہ؟ تھینک یو.
جو آدمی پہلے بریلوی تھا یا دیوبندی تھا یا اسی طرح کسی جہالت اور گمراہی میں پھنسا ہوا تھا, تو یہ اگر اس وجہ سے تھا کہ اس کو معلومات نہیں تھی بالکل, یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا تھا لیکن اس بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں آیا تھا, تو یہ انسان معذور ہے. اس نے جو ہے اب توبہ کر لی, اس کتاب و سنت کے راستے پر آ گیا, تو اب اس کو پرانی نمازیں دہرانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں. ان شاء اللہ وہ ماں کان اللہ علیہ ایمان حکم, اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا. لیکن فرض کریں کہ ایک آدمی معاند تھا, قرآن سننے کے باوجود حدیث سننے کے باوجود نہیں مانتا تھا, انکار کرتا تھا, یا ایک اہل حدیث تھا لیکن وہ تارک صلاح تھا, نماز نہیں پڑھتا تھا, تو اب اس نے توبہ کر لی ہے, اب اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی, تو اس کی سابقہ نمازوں کی قضا کا کیا ہوگا؟ تو اس بارے میں اہل حدیث کی تحقیق اور اہل حدیث کا مسلک اہل سنت کا یہی ہے کہ جو نمازیں اس طرح قضا ہو گئی ہیں ان کی کوئی قضا جو ہے وہ نہیں ادا کی جائے گی. قضا صرف اس دن کی نمازوں کی ہوتی ہے, مثلا آج کسی کی نمازیں رہ گئی ہیں, سو گیا ہے, جس وقت وہ نیند سے اٹھے گا وہ اپنی نماز قضا کرے گا. ایک آدمی بھول گیا ہے نماز پڑھنی اور اس کو یاد آ گئی ہے, آج یاد آ گئی, کل یاد آ گئی, تو وہ نماز وہ ادا کرے گا. لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر نمازیں نہیں پڑھتا تھا, تارک و صلاح تھا, اور جو آدمی بالکل نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, تارک و صلاح ہے, بالکل نماز کو چھوڑ دیا, جیسے کبھی بھی نہیں پڑھتا, یہ کافر ہے. اب اس نے جب اسلام قبول کر لیا, توبہ کر لی, پھر جو ہے وہ صراط مستقیم پر وہ گامزن ہو گیا, تو سابقہ نمازوں کی کوئی قضا اس پر اللہ کی طرف سے یا اس کے رسول کی طرف سے اس پر کوئی ضروری نہیں. اب اس کا کام یہ ہے کہ یہ نماز کی پابندی کرے, فرض نمازیں پڑھے, اس کے ساتھ سنتے بھی پڑھے, نوافل بھی پڑھے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب لوگ پیش ہوں گے تو ان کے فرائض دیکھے جائیں گے, فرضوں میں اگر کمی ہوگی تو سنتوں سے نفلوں سے پوری کر لی جائے گی. اس لیے زیادہ سے زیادہ نفل پڑھیں, یہ کہ صبح کی دو فرض اور ظہر کے چار فرض یا اور مغرب کے تین فرض اور عصر کے چار فرض, یہ قضا روزانہ ادا کرنا یا پڑھنا یہ کوئی ثابت نہیں, یہ غلط بات ہے. یہ جو ہمارے انفی بھائی اس کے جو قائل ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جس آدمی کی جان بوجھ کر نمازیں جو قضا ہو گئی نہیں پڑھتا تھا, اس نے توبہ کر لی, تو اس کے توبہ کرنے کے بعد اس کی سابقہ جو نمازیں ہیں اس کی قضا اس پر کوئی لازم نہیں ہے, اس کو توبہ کرنی چاہیے, اللہ کے آگے رونا چاہیے, آئندہ جو ہے وہ صحیح طور پر نماز کی پابندی کرنی چاہیے. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا, توبہ کرے, اصلاح کرے اور اس کو بیان بھی کرے, پھر جو ہے اس نوافل پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ سارے گناہ معاف کر دے گا, اللہ غفور رحیم. دوسرا سوال تھا غزالی کے بارے میں, تارک و سلاد کے لیے توبہ ضروری ہے, نماز پڑھنا ضروری ہے, توبہ کرے بھی کرا اور نماز بھی پڑھے گا, یعنی یہ نہیں ہے کہ توبہ کرتا جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے, توبہ کرتا جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے, یہ نہیں ہے, کوئی بھی توبہ کرے گا اور نماز بھی پڑھے گا, نماز فوراً جو ہے وہ نماز ادا کرنا شروع کرے گا. اب یہ دوسرا سوال جو ہے یہ غزالی کے بارے میں, یہ ابو حامد غزالی, اس نے کتابیں لکھی ہیں جس میں حیاء علوم الدین مشہور کتاب ہے حیاء العلوم کے نام سے, اور اسی طرح کیمیائے سعادت وغیرہ, تو اس کی زندگی میں اچھی باتیں بھی ہیں اور غلط باتیں بھی ہیں, دونوں طرح کی باتیں اس کی کتابوں میں موجود ہیں. امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر عالم نبلا میں اس کے آلات لکھے ہیں اور ساتھ ہی بتایا ہے کہ اس کی کتابوں میں موضوع روایتیں بھی ہیں. یہ جو حیاء العلوم الدین ہے اس میں بے اصل من گھڑت اور موضوع روایتیں بھی بہت سی موجود ہیں, اسی طرح اس کی عقائد میں بھی خامیاں موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ ہو اور بھی اس کے اندر غلطیاں تھیں۔ اس کی غلطیوں میں سے ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غزالی جو تھے وہ سخت مخالف تھے۔ غزالی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام المنخول ہے، اس کتاب کے آخر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر غزالی نے سخت جرا کیے اور کہا وہ اما ابو حنیفہ تھا فقلب الشریعت ظہرا لبطن، کہ ابو حنیفہ نے تو اسلام کو الٹا کر کے رکھ دیا، اوپر کو نیچے اور نیچے کے اوپر کر دیا، یعنی اسلام کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس طرح کی جرح کر رکھیے۔ اور یہ جرح ہمارے حنفی بھائی جو ہیں وہ سخت ناپسند ہیں ان کو، انہوں نے اس کے رد بھی لکھے ہیں، اور امام زاہبی نے بھی کہا ہے کہ کتاب المنخول میں امام کے بارے میں غزالی نے جو باتیں کہی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ تو شیخ غزالی کے بارے میں راج بات یہی ہے کہ یہ بڑے علماء میں سے تھے، لیکن ان کی کتابوں میں موضوع روایتیں بھی ہیں، بے اصل روایتیں بھی ہیں، اس طرح ان کے عقائد میں بھی غلطیاں ہیں۔ تو ان کی جو صحیح بات والے سنت کے مطابق ہو اس کو لے لینا چاہیے، اور جو غلط بات ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء جو ہیں وہ ان کے بارے میں خوب واقف ہیں، انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں وہی ان کے بارے میں راجع اقوال ہیں، اور امام زاہبی نے ان کا تفصیلی تذکرہ لکھا ہے۔ تو اگر کوئی ساتھی مزید تفصیل چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم سیر عالم النبلاء لائبریری سے لے آئیں گے، پڑھ کر سنا دیں گے۔
اسپائڈر مین بھائی آپ آ جائیں۔
السلام علیکم۔ جی شیخ صاحب، میرا سوال ریا کے بارے میں، جو ریا ہوتا ہے جو شرک ہے بھی، میں اکثر جب ہفتے میں ایک بار مسجد جاتا ہوں، مسجد جو ہے دیوبندی کا ہے، لیکن وہ دیوبندی حدیث اور قرآن کو مانتے ہیں لیکن اشری ہے، وہ اسی میں نے پہلے بھی اس سوال کو کیا، تو وہاں جب میں جاتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں جو صحیح احادیث ہے ان کے مطابق، اس کا سجدہ رکو قیام سب کچھ، ہاتھ رکھنا کدھر، پیر کدھر رکھنا، کیا کرنا ہے، اور میں اسی صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، اور تو میں کبھی کبھی ڈرتا ہوں کہ یہ تو کیا یہ ریا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے نماز صحیح پڑھے، کیونکہ میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ ریا بھی جو ہے یہ چھوٹا شرک ہے، اور میرا نیت تو یہی ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤ کہ اصل نماز جو ہے یہ نماز کا طریقہ ہے، اور احادیث میں یہی صحیح نماز ہے، کیونکہ بہت لوگ جو نمازیں جو ہے رکو بھی صحیح نہیں ہوتا، سجدہ بھی صحیح نہیں ہوتا، قیام بھی صحیح نہیں ہے، تو اسی طرح میرا تو یہی نیت ہوتا ہے، تو کیا میں اس میں ریاکار تو نہیں آتا، کیا میں ریا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، تو میں تو خود ڈرتا ہوں، اسی لیے میں نے سوچا آپ علماء سے پوچھوں گا تو کہ آپ لوگوں کا کیا فتویٰ ہے اس پر۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔
سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ دیوبندی حضرات جو ہیں یہ فروعی مسائل میں حنفی ہیں، یعنی فقہ کے فروعی مسائل میں، نماز روزے کے، اور صفات باری تعالیٰ کی تعویل وغیرہ میں، اصولی مسائل میں یہ اشعری ماتریدی ہیں، اور عقائد میں یہ صوفی ہیں۔ عقائد میں ان کے وہی عقائد ہیں جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے نام سے جو مشہور ہیں، جو ان کے عقائد ہیں، اشعری علی تھانوی صاحب کے اور نانوتوی صاحب گنگوری صاحب کے جو عقائد ہیں وہ یہی ان کے عقائد ہیں۔ تو ان کے جو عقائد ہیں ان میں وحدت الوجود کا عقیدہ ہے بنیادی دیوبندیوں کے عقائد میں، یہ عقیدہ نہ تو ماتریدیوں سے ثابت ہے، نہ اشعریوں سے ثابت ہے، نہ امام حنیفہ ثابت ہے، یہ عقیدہ سریعاً کفر ہے۔ حاجی امداد اللہ نے لکھا ہے کہ نقطۂ شناسا دری شک و شبہ نیست کہ عقیدہ وحدت الوجود حق و صحیح است، یعنی وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ وحدت الوجود حق و صحیح ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ ثابت کیا کہ یہ دیوبندی اور بریلوی جو ہیں یہ چونکہ عقائد میں یہ صوفی ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو یعنی حلولیت کا یہ عقیدہ رکھتے ہیں، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، اسی طرح علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، رسول اللہ کو مشکل کشا کہتے ہیں، دیوبندی بریلوی کو تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے دیوبندی بھی ان کے اقابر، رسول اللہ کو علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، اور اس طرح دوسرے بھی غلط عقائد ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی۔ خیر آپ جب مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں آپ اسی طرح نماز پڑھیں جس طرح آپ گھر میں پڑھتے ہیں، یہ کہ گھر میں نماز پڑھنا تو خشوع و خضوع نہ ہو اور مسجد میں لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے خشوع و خضوع ہو تو یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لے کر۔ ایک عمر بن عبید نام کا ایک آدمی تھا،
جو معتزلی تھا اور یہ حسن بصری کے دور میں گزرا ہے، اس کے آلات اسماء الرجال کے دور میں موجود ہیں، میزان میں، تہذیب و تہذیب وغیرہ میں اس کے آلات موجود ہیں۔ یہ ایسا کرتا تھا کہ مسجد میں جب نماز کے لیے جاتا تھا تو اتنے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا تھا کہ لوگ اس کو دیکھ کر اش اش کر اٹھتے تھے، حیران ہوتے تھے، رکوع میں تو رکوع میں ہی، سجدے میں تو سجدے میں تھا، بڑا بدعتی۔ تو ایک محدث نے، امام یحیی بن سعید القطان نے دوسرے کو کہا کہ یہ جو کرتا ہے یہ ریا کرتا ہے، مجھے موقع ملا تو میں تجھے بتاؤں گا کہ یہ کس طرح نماز گھر میں پڑھتا ہے۔ تو ایک دن موقع مل گیا، وہ گھر میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے گھر کی دیوار جو دیوار تھی اس کے کسی سوراخ سے وہ نظر آ رہا تھا، تو یحیی بن سعید القطان اس اپنے دوست کو لے گئے وہاں پر اور کہا دیکھو وہ اب نماز پڑھ رہا ہے، نہ رکوع صحیح کر رہا ہے نہ سجدہ صحیح کر رہا ہے، کبھی ہاتھ سے اس کا ہاتھ کبھی داڑھی پر جا رہا ہے، کبھی سر پر جا رہا ہے، کبھی کپڑے کھجا رہا ہے۔ تو ریا وہ دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے وہ مسجد میں نماز خشوع سے پڑھتا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو آپ اگر مسجد میں جائیں تو ہلکی مختصر نماز پڑھیں اور پوری کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہاں اگر یہ کہ بعض اوقات آپ گھر میں بھی نماز اسی طریقے سے پڑھتے ہیں لیکن مسجد میں اگر جاتے ہیں تو ذرا اور آہستہ آہستہ پڑھیں کہ تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ یہ رفع دین وغیرہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سنت ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ کوئی خاص خشوع اور خضوع لوگوں کے لیے تیار نہیں کرتے بلکہ دعوت کے جذبے سے کچھ نماز میں طوالت لمبی کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے جائز ہوگا، لیکن کوشش کریں کہ ریا سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ سب سے پہلے جہنم کی آگ ہی ان لوگوں سے کے ساتھ برکائی جائے گی جو ریا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک خفی سے ہم سب کو بچائے۔
جی لسنر بھائی آپ آ جائیں مائک پر۔
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک عام آدمی یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ موضوع ضعیف اور صحیح حدیثوں کے بارے میں جان سکے؟ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جو عام آدمی کے لیے آسان ہو کہ وہ یہ موضوع حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ علم الکلام کیا چیز ہے؟ جی ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا، شکریہ۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ دو ایسی کتابیں ہیں جن پر مسلمانوں کا اتفاق ہے، اہل سنت کہا کہ یہ صحیح کتابیں۔ تو عام آدمی کے لیے قرآن کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، نہیں تو کسی سے پوچھ لے کہ مجھے صحیح بخاری کی حدیث سناؤ۔ اس کے بعد اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد مزید کوئی روایت کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر صحیح حدیث کے مجموعی ہیں، مثلا صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن الجارود ہے، تو یہ کتابیں، اور اسی طرح امام ترمذی کی سنن ہے جس میں اس حدیث کو صحیح یا ضعیف کہتے ہیں، تو یہ وہ پکڑ لیں، ان کو پڑھے اور ان کو جو ہے سنیں۔ اس کے بعد کچھ ایسی کتابیں جن میں ضعیف اور موضوع روایات ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کامل ابن عدی کتاب الزوفاء و کیلی، اور اسی طرح ابن جوزی کی کتاب العلل، کتاب الموضوعات وغیرہ، تو ان کتابوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عام آدمی ہے اس کو چاہیے کہ یہ صحیح حدیثوں کی جو کتابیں یہی پڑھے، انہی پر غور کرے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی ایسی حدیث آ جائے جس کو وہ جانتا نہیں ہے تو پھر علماء کی طرف رجوع کرے، جو حدیث کو جاننے والے ہیں ان سے پوچھے کہ یہ روایت جو ہے یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ موضوع کی پہچان بعض اوقات تو راوی سے ہو جاتی ہے، اگر راوی کذاب ہے تو روایت موضوع کی، بعض اوقات ایک راوی ضعیف ہوتا ہے اور روایت موضوع ہو جاتی ہے اس کی کسی غلطی کی وجہ سے، مدلس ہوتا ہے روایت موضوع ہو جاتی ہے اس کی کسی تدلیس کی وجہ سے۔ جس طرح امام یحیی بن معین رحمت اللہ علیہ نے عبد الوہاب بن عطا کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سکہ ہے لیکن مدلس ہے، اور اس کی ایک روایت کو وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت موضوع ہے جو اس نے بیان کر رکھی ان کے ساتھ۔ تو خیر اس بارے میں کچھ کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں موضوع حدیث پر، جن میں سے ملا علی قاری کی کتاب بھی ہے جس میں بعض جگہ انہوں نے گھر بار بھی کر رکھی ہے، مثلا حدیث کو کہتے ہیں موضوع ہے پھر کہتے ہیں اس کا مطلب صحیح ہے، تو یہ بات ہو صحیح نہیں ہے۔ اسے عام لوگ جو ہیں وہ نہ سمجھ، وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ صحیح ہو گئی۔ اسی طرح ملا علی قاری کی جو کتاب جو موضوعات ہے، اس کے بارے میں بعض لوگ جاہل کہتے ہیں کہ یہ بات جی موضوعات شریف میں لکھی ہوئی ہے، موضوعات کے ساتھ شریف کا اضافہ کرتے ہیں بریلوی حضرات، تو اس موضوع کہتے ہیں من گڑت روایت کو شریف کو اس کے ساتھ لگانا یہ فضول بات ہے۔ اسی طرح موضوع حدیث کے بارے میں اور بھی کتابیں، خاص طور پر اس دور میں بہت بڑے محدث علامہ شیخ امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، امام الدیار شامی ہیں جو بہت بڑے محدث تھے، ان کی سلسلہ ضعیفہ جو ہے اس میں بھی ضعیف اور موضوع روایت بہت مل جاتی ہیں، اگر یہ بعض جگہ ان کو غلطیاں بھی لگی ہیں، بعض جگہ صحیح حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں یا ضعیف کو صحیح بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ غلطیاں تھوڑی ہیں، بصیت مجموعی ان کی کتابیں بہت زیادہ مفید ہیں، تو ان سے بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو بہرحال عامی کے لیے یہی بہتر ہے کہ قرآن کو، بخاری مسلم کو، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان کو مضبوطی سے پکڑ لے، اس کے بعد یہ سائے ستہ میں چار کتابیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان میں سے جو روایتیں ہیں شیخ البانی وغیرہ نے بھی تحقیق کر رکھی وہ دیکھ لے، ان کے بعد جو روایتیں ہیں اس کے بارے میں وہ علماء سے تحقیق کر لے، پوچھ لے کسی نہ کسی سے، تو پھر اس طریقے سے پتہ چل جائے گا۔ دوسرا سوال، اسی سوال سے بلوغ المرام حافظ ابن حجر کی اچھی کتابوں میں سے ہے، اس میں مسائل جو ہیں احکام بیان کیے گئے ہیں، یعنی نماز، روزے، زکوۃ وغیرہ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس میں اگر ضعیف حدیث ہوتی ہے تو حافظ ابن حجر خود بیان کر دیتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے میں نے بلوغ المرام پر کام بھی کیا ہے، اور جس کی کمپوزنگ وغیرہ سب ہو چکی ہے، دارالسلام سے اس نے چھپنا تھا، پتہ نہیں انہوں نے کب شائع کرنا ہے، واللہ عالم۔ تو خیر، یہ دوسرا جو سوال تھا، اچھا خیر، دوسرا سوال جو ہے وہ ہے علم کلام کے بارے میں۔ علم کلام یہ یونانیوں کا علم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، ان کی تاویل کی جاتی ہے، اور اسی قسم کے جو منطق اور فلسفہ کے موضوعات ہیں جو یونان کی کتابیں بغدادی خلفاء کے دور میں، عباسی خلفاء کے دور میں ترجمہ ہو کر عراق میں پھیلی ہیں، تو اس سے یہ علم کلام پیدا ہوا ہے۔ محدثین کلام اس کو ناپسند کرتے تھے۔ امام ہاں جی بولو، مجھے پہنچی نہیں، مجھے پہنچی نہیں۔ اچھا، تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دارالسلام والوں نے کتاب شاید بھی کر دی اور مجھے کوئی اطلاع نہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ باقی تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میری کتابیں باقی جو ہیں یہ میرے مرنے کے بعد ہی شاید شائع کریں انشاءاللہ۔ تو یہ یعنی علم کلام ہو، اس کے بارے میں قاضی ابو یوسف جو ہے ان کا ایک قول ہے کہ جو علم کلام پڑھتا ہے وہ زندیق ہو جاتا ہے۔ علم کلام کی کتابوں میں آپ دیکھیں، عقائد نصفیہ ہے علم کلام کی کتاب، جس کے بارے میں ڈاکٹر شمس الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نصفت العقائد کلہ، اس نے تمام عقیدوں کو ہوا میں اڑا دیا ہے۔ تو علم کلام کے ماہر تھے غزالی وغیرہ۔ تو یہ ہے اللہ کی صفات میں تعویل کرنا اور بال کی کھال نکالنا جو ہے، مثلاً یہ اللہ نہ اوپر ہے نہ نیچے، نہ آگے ہے نہ پیچھے، نہ دائیں طرف ہے نہ بائیں، نہ آسمان میں ہے نہ زمین پر، نہ کائنات کے اندر ہے نہ کائنات کے باہر ہے، یہ کہتے ہیں اللہ ہے۔ تو یہ علم کلام کا مسئلہ ہے، اس طرح اللہ کو انہوں نے معدوم معاذ بنا دیا۔ تو باقی یہ جو کہا ہے نا کہ صحیح بخاری استاد کے بغیر سمجھ نہیں آتی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر صحیح بخاری کا ترجمہ آدمی کے پاس موجود ہے تو اسے سمجھ سکتا ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی تو وہ پھر استاد سے پوچھ لے، اگر کسی جگہ سمجھ نہیں آئے گی تو پھر استاد سے پوچھے گا۔ لیکن یاد رکھیے، استاد جو ہے اس کا وہی ہونا چاہیے جو محدث ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے، تقلید نہیں کرنے والا۔ کیونکہ اگر وہ کسی بریلوی سے پوچھے گا تو وہ اس کو اپنا جو ہے وہ تشریح بیان کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ نیلی عینک لگائیں گے آپ کو نیلا نظر آئے گا، سرخ عینک لگائیں گے سرخ نظر آئے گا، سبز لگائیں گے سبز نظر آئے گا۔ تو یہ استاد وہی ہونا چاہیے جو کہ حدیث کا عالم ہے، جو غیر جرمدار ہے، تقلیدی نہیں ہے، کسی خاص تقلید والے مذہب سے آپ نے آپ کو منسلک کیا ہوا، یا پھر وہ کسی زندہ عالم سے جو ہے پوچھ کر اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال صحیح بخاری یا صحیح مسلم سمجھ آ سکتی ہے اگر کوئی آدمی اس کو سمجھنا چاہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی حدیث آدمی پڑھ رہا ہے اور محدثین نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے دوسرا، اور وہ دوسرا نکال رہا ہے، تو یہ شرف غلط ہے، اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے، سلف صالحین کے فام کو مد نظر رکھنا چاہیے۔
جی ابو وسیم بھائی آپ آ جائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ صاحب، رات کو ہمارے سی روم کے اندر ایک بھائی آئے تھے، انہوں نے ایک سوال کیا تھا رفع الیدین کے بارے میں، کہ سردیوں کے اندر جو ہے وہ بھاری اور گرم کپڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے تھوڑے سے معمولی سے اشارے سے آپ رفع الیدین کر سکتے ہیں، جبکہ گرمیوں میں کپڑے کم ہوتے ہیں تو آپ بے کاروں تک ہاتھوں کو لے جائیں۔ بہرحال ہم نے کہا، میں تو بہرحال بھائی ہم نے یہ بات اتنی سنی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں یہ بات ہو کہ گرمیوں کے اندر جو ہے وہ کانوں کی لوہوں تک ہاتھ لے جائے جائیں، اور سردیوں میں جبکہ گرم کپڑے پہنے ہوں تو صرف اشارے۔
ایک کروڑ روپے کی، اور سابقہ مالک سے ہم نے ایک کروڑ روپے کی پراپرٹی لی اور پانچ لاکھ روپیہ بطور امانت ہم نے ڈیلر کے پاس رکھا. اب ڈیلر ہمیں نہیں دے رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں لگا چکا ہوں. اب پانچ لاکھ روپے ہم کدھر سے بھی حاصل کریں، ہمیں کدھر سے نہیں مل رہا. وہ مل رہا ہے، مل جائے گا، لیکن سود کے ساتھ ملتا ہے. اگر وہ پانچ لاکھ روپے ہمیں نہ ملا تو وہ ہماری کروڑ کی پراپرٹی ڈوب جائے گی. آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ بتائیں کہ وہ پانچ لاکھ روپیہ سود کے ذریعے لے لیں یا وہ حلال کی پراپرٹی ہے ایک کروڑ روپے، یا وہ ڈوب جائے. اس کے بارے میں آپ سے کچھ کوشچن ہے.
یہ جو آپ کی ایک کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے، اس کو آپ کو لینا جو ہے یہ تو آپ کا حق ہے، اس کو آپ کو لینا چاہیے. رہا یہ پانچ لاکھ روپیہ سود سے لینا، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا. اب سود قیامت تک حرام ہے. اگر آپ کی یہ پراپرٹی ضائع ہو جاتی ہے یا نہیں، آپ کو مل جاتی ہے یا نہیں، اس کا یہ مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سود پر نہیں لینی ہے، سود بالکل جائز نہیں. مجھے ایک مولوی صاحب کی بات یاد آ گئی. ایک مولوی صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، یہ تقریباً کوئی 25 سال پہلے کی بات ہے یا 30 سال پہلے کی بات ہے. تو لاہور میں وہ بڑے مولویوں میں سے تھے، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. تو ایک آدمی نے اسی قسم کا سوال کیا تھا ان سے. انہوں نے کہا مولانا ایک آدمی جو ہے یہ سود لینے پر مجبور ہے، مجبور ہے بیچارہ، بینک سے سود لینے پر مجبور ہے، کیا کرے وہ. تو انہوں نے بہت بہترین جواب دیا مولوی صاحب نے. اس نے کہا جو آدمی خود ڈوب رہا ہے، مجھے اپنے ساتھ کیوں لے کر ڈوبنا چاہتا ہے. یعنی جو آدمی خود زمین میں ڈوب رہا ہے تو مجھے اپنے ساتھ کیوں لے کر ڈوبنا چاہتا ہے. سود کو ہم کبھی بھی حلال قرار نہیں دے سکتے، جائز نہیں. ان لوگوں آپ کو چاہیے کہ آپ یہ پانچ لاکھ روپے کا بندوبست کریں، کسی سے قرضہ لیں، ادھر ادھر اپنے کسی دوست کو قابل اعتماد کو کہیں کہ مہربانی کر کے میں قرضہ دیں، وہ قرضہ آپ کو دے، پھر اس کے ساتھ استام بھی لکھ لیں، پھر جو آپ کی جو ایک کروڑ کی جائیداد ہے اس کو حاصل کر کے اس کو پھر بیچ کر وہ قرضہ فوراً ادا کر دیں. یہ اس سوال کا جواب ہے. اس کے علاوہ دوسرا جو سوال ہے آپ وہ کریں.
سود کے بارے میں آپ نے شیخ صاحب وضاحت کر دی ہے. ایک اور میں بات سود کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. یہ پانچ لاکھ روپے اگر ہم سود سے لیتے ہیں اور بعد میں وہ پراپرٹی اس سود کے پیسے سے پانچ لاکھ روپے دے کے وہ بیچ ڈالتے ہیں، اور پھر پانچ لاکھ اس کے پانچ لاکھ کے ساتھ ہمیں سود دینا پڑے گا، اور جو اس پراپرٹی ہے اس میں تقریباً ایک کروڑ کی پراپرٹی ہے، اور 20 لاکھ روپے ہم تقریباً 70 لاکھ اپنے پاس رکھتے ہیں، 20 لاکھ روپے زکات غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور جو ہم نے گناہ کیا ہے، تو کیا یہ اس میں کچھ عذر ہوگا؟
جو رقم آپ سود پر لیں گے یہ تو حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. جو رقم آپ اپنی پراپرٹی حاصل کرنے کے بعد پھر غریبوں تک دیں گے، اس کو آپ کو ثواب ملے گا، وہ آپ کی نیت کے مطابق. سود لینے کی بالکل کوشش نہ کریں. اچھا آپ دوسرے جو سوتے ہیں آپ کے اور سال کوئی نہیں؟ اچھا دوسرے جو ساتھی آپ سوال کریں گے.
ابو وسیم بھائی آپ آ جائیں. اب وہ جو رفع دینے والا سوال کر رہے تھے وہ ریپیٹ کریں تو انشاءاللہ. درمیان میں سے ساتھی کچھ آ گیا، ہاں نہیں سنا وہ شیخ صاحب نے نہیں سنا، شیخ صاحب ادھر متوجہ ہو گئے تھے، تو آپ آ جائیں بھائی پھر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب میرا وہ سوال تھا، جیسے ہمیں بھائی بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ساتھی آئی ہوئی ہیں تو آپ ان سے بھی سوال سن رہے تھے. رفع الدین کے بارے میں پوچھا تھا کہ ایک ساتھی کل ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ صحیح حدیث ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گرمیوں کے اندر جو ہے آپ کانوں کی لوہوں تک ہاتھ لے جائیں، اور سردیوں میں لوگ جو ہے وہ گرم کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہوتے ہیں، کافی کپڑے ہوتے ہیں بدن کے اوپر، تو ظاہر ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے ناممکن ہے، اس لیے صرف اشارہ ہی کر دینا کافی ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ جزاک اللہ خیر.
صحیح حدیث میں آیا ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھنے کے لیے، تو انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نماز میں رفع الدین کر رہے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ اگلے سال میں آیا سردیوں میں، تو دیکھا کہ لوگوں پر چادریں تھی اور چادروں کے نیچے سے ہاتھ نکال کر وہ رفع الدین کرتے تھے. یہ روایت صحیح ہے. سنن ابی داؤد کے اندر ایک دوسری روایت میں آتا ہے جس کو شریق بن عبداللہ القاضی نے بیان کیا ہے عاصم بن کلیب سے، اور وہ بیان کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ وائل بن حجر سے اپنے ابا سے، یہ الکمہ سے. اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے کہ جب میں سردیوں میں آیا تو لوگ جو ہیں وہ سینے تک یا اس سے کچھ نیچے جو ہیں چادروں سے ہاتھ نکال کر رفع الدین کرتے تھے، یعنی کندھوں سے نیچے رفع جنگ کرتے ہیں. تو یہ جو روایت ہے یہ روایت بلیاز سند بلیاز اصول حدیث ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں دو وجہ ہیں، ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ شریک بن عبداللہ القاضی مدلس راوی ہیں، اور مدلس راوی اگر ان سے روایت کرے تو اصول حدیث کی روشنی میں وہ ضعیف روایت ہوتی ہے، جس طرح کے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اور مدلسین کوئی 300-350 راوی تھے جن کو محدثین مدلسین کہتے ہیں. اس پر میں نے کتاب میں کام کیا ہے، ممکن ہے وہ بھی چھپ چکی ہو سعودیہ میں چھوڑ کر آیا تھا ریاض میں. تو دوسری وجہ یہ کہ اس کا راوی شریک بن عبداللہ القاضی اس پر خود جرا ہے محدثین کے گروہ کی، کہ جب ان کا براپا ہوا جب وہ قاضی بنے تو ان کے حافظے میں کمزوری آ گئی، اس لیے وہ کثیر الغلط بن گئے، غلطیاں کرنے والے بن گئے. تو یہ روایت ہو کہ صرف ہو سینے تک یا نیچے رفع دین کر دینا یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. رفع دین پورا کرنا چاہیے کندھوں تک یا کانوں تک، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. بلکہ اگر سردیوں میں چادریں ہوں تو چادروں سے بھی ہاتھ نکال کر اوپر رفع دین کرنا چاہیے، یہ ہے وہ صحیح. جیسا کہ میری یہ کتاب ہے نور العینین فی اسوات رفع الیدین، اس میں میں نے یہ مسئلہ تحقیق سے بیان کیا ہے اور مخالفین کے دلائل کے بھی جواب دیے.
آپ کی کتاب پڑھ رہے تھے ابو وسیم بھائی کمرے کے اندر، تو آج ہم بھائی اسپائڈر مین بھائی آپ تو شریف لے ہیں.
السلام علیکم. جی شیخ صاحب میرا ایک سوال ہے، یہ جو ریاض الصالحین ہے میں نے کچھ بایو سے سنا ہے کہ اس میں کچھ ضعیف احادیث بھی ہے، کیونکہ میرا کزن ہے وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے اور وہ فضائل اعمال بھی پڑھتا ہے اور ریاض الصالحین بھی پڑھتا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ اے ریاض الصالحین میں بھی کچھ ضعیف احادیث ہے، کیونکہ میں نے کچھ بائے سے سننا تھا کہ ریاض الصالحین میں ضعیف احادیث ہے، تو اگر اس کا جواب آپ دے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم یو کے میں ہمارے سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، لیکن اس سیونگ اکاؤنٹ پر جو بینک ہے وہ ہم کو سود دیتا ہے، لیکن ہمارا یہ نیت نہیں ہے کہ ہم بینک سے سود لے، کیونکہ وہ سود جو ہے ہم اس کو واپس ریفنڈ کر دیتے بینک کو. ہم سیونگ اکاؤنٹ اس لیے کھولتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا وہ کرنٹ اکاؤنٹ سے کوئی ہمارا کارڈ چوری نہ کرے، یا ہمارے جو پن نمبر ہوتا ہے اس کو نہ جانے، تو ہمارے اکاؤنٹ سے پھر وہ پیسے نکال سکتے، لیکن سیونگ اکاؤنٹ سے پھر نہیں نکال سکتے. تو کیا یہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو سود ہے ہمارا نیت یہ نہیں ہے کہ ہم سود لے، ہم سود کو واپس اسی کو بینک کو واپس کر دیتے ایوری ایئر، جب وہ ہم کو سود کا پرچہ لیٹر بھجواتا ہے ہم بینک میں جا کر اس کو کہہ دیتے کہ بھائی اپنا سود جتنا بھی ہے نا لیٹر میں جتنا بھی آپ لوگوں نے کیلکولیٹ کیا اس کو واپس لے لے. تو جزاک اللہ اس سوالوں کا اگر آپ جواب دیں.
سب سے پہلی بات تو یہ کہ انشاءاللہ 4 بجے یہاں سے میں چلا جاؤں گا، کیونکہ ہماری اذان ہو جائے گی، عصر کی نماز 4:15 بجے پڑھی جاتی ہے یہاں پر، تو 4 بجے تک ہی ساتھی سوال کر سکتے. اس کے بعد
15 منٹ ہیں، بارہ اس کے بعد سوال کوئی بھی نہیں کیے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ریاض الصالحین جو ہے اس میں ضعیف حدیث بھی ہیں، 80 کے قریب ضعیف حدیث ہیں ریاض الصالحین میں، کل اس کی پتہ نہیں 1800 یا 2000 سے کچھ کام حدیث ہیں اس کی کل. میں نے ریاض الصالحین پر کام کیا ہے اللہ کے فضل سے، اس کی تحقیق کی ہے. میری تحقیق کے ساتھ ریاض الصالحین دارالسلام سے، مکتبہ دارالسلام لاہور سے 2 جلدوں میں چھپی ہے جو مارکیٹ میں موجود ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہوا مجھ پر کہ ریاض الصالحین میری تحقیق سے چھپ گئی ہے. تو اس میں کوئی 80 کے قریب ضعیف حدیث ہیں. یہ ضعیف حدیث جو ہیں ان میں موضوع روایت کوئی نہیں ہے، بس کوئی مدلس راوی ان سے روایت کرتا ہے، یا کوئی مجہول راوی ہے، یا کوئی ضعیف راوی ہے. تو اس قسم کی عام روایتیں صحیح ہیں. تو تبلیغی نصاب جو ہے اس میں تو عام روایتیں اس طرح نہیں ہیں، اس میں تو موضوع روایتیں بھی ہیں، بے اصل روایتیں بھی ہیں، متروک راویوں کی روایتیں بھی ہیں. دوسرا جو مسئلہ تھا، ایک تو ریاض الصالحین والی بات تھی اور دوسری کون سی بات تھی؟ سارے سوال تو ایک دم یاد بھی مجھے نہیں رہتے نا. ہاں جی دوسرا سوال تو مجھے اب یاد نہیں رہا، وہ سوال دوبارہ کر لیں. ہاں جی دوسرا جو ہے سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں، تو پاکستان میں تو یہ ہے کہ ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں اور سیونگ بھی کھول سکتے ہیں. تو اسی میں دونوں اکاؤنٹ میں چیک ہوتے ہیں، چیک پر رقم باہر نکل آتی ہے. یہ اب نئی بات میں نے سنی ہے کہ انگلینڈ میں اگر کرنٹ اکاؤنٹ ہو جس پر سود نہیں ہوتا تو پھر تو کوئی آدمی پیسے نکال سکتا ہے اور سیونگ میں نہیں نکال سکتا. یہ انگلینڈ والے ساتھی کو پتا ہوگا. اگر تو اس طرح کا کرنٹ اکاؤنٹ انگلینڈ میں کھل سکتا ہے جس میں رقم محفوظ رہتی ہے، کوئی نکال نہیں سکتا ہے، کسی قسم کی چوری نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر تو سیونگ اکاؤنٹ میں رقم رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ یہ سودی اکاؤنٹ ہوتا ہے. تو وہ کیا لکھا اس ساتھی نے؟ اچھا
سیونگ اکاؤنٹ کیسے کھول سکتے ہیں؟
ہاں جی، تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ بغیر سود کے اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس میں سود نہیں ہوتا. تو اگر کرنٹ اکاؤنٹ انگلینڈ میں اس طرح کھولنا ممکن ہو کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں اور کوئی آدمی آپ کی رقم چوری نہ کر سکے، کسی قسم کی رقم نہ نکال سکے، کوئی ایسا راستہ ہو، تو پھر تو سیونگ اکاؤنٹ بالکل جائز نہیں ہے. تو یہ جو ہے انگلینڈ والے ساتھی ہمیں تفصیل سے بتائیں گے، اس کے بعد ہی اس پر بات ہو سکے گی کہ اگر سیونگ اکاؤنٹ کے یعنی کرنٹ اکاؤنٹ کے میں پیسے نکالنے جو ہیں وہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کرنٹ اکاؤنٹ کھولے پھر دوسرا اس کے پیسے نکال لے، اس کی رقم نکال لے، اس کو پتہ بھی نہ چلے. اگر یہ اس طرح کے سیونگ کرنٹ اکاؤنٹ ہیں غیر محفوظ ہیں سارے، تو یہ ویسے عجیب بات ہے، ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہاں تو پھر جو سیونگ اکاؤنٹ جائز نہیں ہے، سب سے پہلے ساتھیوں کو چاہیے کہ فوراً سیونگ اکاؤنٹ ختم کریں، کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں، اور کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی بینک والوں سے پوچھ کر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرا کہ کوئی آدمی آپ کی رقم نہ نکال سکے. سیونگ اکاؤنٹ سود کا ہے اور سود میں کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا چاہیے. صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لکھنے والے پر، سود جو ہے لکھانے والے پر، سود کھانے والے اور کھلانے والے پر اور گواہوں پر لعنت بھیجی ہے. تو یہاں پر اگر آپ کے خود آپ خود نہیں کھا رہے تو دوسروں کو کھلا رہے ہیں، بینک والوں کو کھلا رہے ہیں، تو سودی اکاؤنٹ کھولے ہی نہ بالکل. سیونگ اکاؤنٹ جائز نہیں، حرام ہے، اگر کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ وہاں کھول سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ.
ان کے ساؤنڈ کارڈ میں کوئی پرابلم ہے؟ بہرحال ایک بھائی نے سوال کیا ہے، یہ میں ٹیکسٹ میں آیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کسی کو دیتے ہیں تو کیا اس شخص کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں یا نہیں بتانا چاہیے؟ تو اس بارے میں
زکوٰۃ کا بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ نہ بتایا جائے تاکہ وہ جو غریب آدمی ہے اس کو اپنی عزت عزت نفس ہے اس میں وہ محسوس نہ کرے، کمی محسوس نہ کرے. اور اس نے حسبوت کا سے کالا غنی ہے، غنی کو ہی کو دوسرے دن بھی کسی نے دی زکات ہو تو غریب کو ہی امیر کو ہی دے گیا، دو تین دفعہ ایسا واقعہ حدیث میں آتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ یہ میں زکات دے رہا ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ بہتر بھی نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ بالکل نہ بتایا جائے، اور بہتر یہی ہے کہ وہ زکات اگر زیادہ ہو تو کسی ایسے قریبی رشتے دار کو سب سے پہلے زکات دے دی جائے جو اس کا مستحق ہے. اس کو کسی کاروبار میں مصروف کر دیا جائے، کسی کو مثلا کپڑے سینے کی مشین خریدی جائے، کوئی اور جو ہے کام ہو، کسی کو دکان ڈال دی جائے. ہمارے یہاں حضروں میں ایک وکیل نے یہ کیا، اس کے پاس ایک آدمی گیا، وہ 100 روپے مانگنے کے لیے، مزدور آدمی تھا، غریب تھا، اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، کچھ نہیں تھا. تو اس وکیل نے اس کی بات سنی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو غریب آدمی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تو مستحق ہے، میں جانتا ہوں تو مزدور ہے، اور آج آ گیا میرے پاس 100 روپے مانگنے کے لیے. میں اگر تجھے 100 روپے دے دوں گا تو کل تو پھر تیرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. چلو ایسا کرتا ہوں کہ میں تجھے ایک ریڑھی خرید کر دیتا ہوں، اس کا سامان خرید کر دیتا ہوں، ریڑھی لگاؤ اس کو. پھر اس نے 3-4 ہزار روپے لگا کر ریڑھی خرید لی، خرید کر دے دی. اس وکیل نے کچھ سامان دے دیا، اس نے بیچنا شروع کر دیا. آج کل وہ آدمی خود زکوٰۃ نکالتا ہے اور اس وکیل کو دعائیں دیتا ہے. تو یہ کام جو ہے یہ بڑا ثواب کا کام، اس کا بڑا اجر ملے گا.
نومی بھائی آپ کا بعد میں سوال، پہلے اسپائڈر مین بھائی جو ہیں یہ سوال کر لیں. تھوڑا ساؤنڈ کارڈ کو اپنا کوئی پرابلم، اس کو سالو کریں، اس کا ڈرائیور وغیرہ دوبارہ انسٹال کریں. تو آ جائیں اسپائڈر مین بھائی.
السلام علیکم. اصل میں شیخ صاحب بات یہ کہ ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں اور اگر ہمارے پاس 10-20-30 ہزار پاؤنڈ جو ہے، ہم کیونکہ اس لیے کام کے لیے آئے ہیں نا، اور ہم ادھر کام کرتے پھر وہ پیسے جو ہے وہ سیو کرتے کیونکہ واپس ملک بھی جانا ہے، تو ادھر اگر ہم اس پیسے کو کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈالیں گے تو کرنٹ اکاؤنٹ میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پن کوڈ ہوتا ہے، اگر
کسی دوست کا یا کسی آدمی نے ہمارے پن کوڈ کو یاد کیا اور ہمارے کارڈ کو چرا کر وہ ہمارے پیسے نکال سکتی, کیونکہ ہمارے دوستوں کے ساتھ یہ کئی بار ہوا ہے. اور بھی ہو سکتا ہے, یا تمہارے کارڈ جو ہے اگر پاکٹ سے کوئی آدمی لے جائے یا تمہارے کارڈ جو ہے وہ گم ہو جائے, کوئی آدمی دکان میں جا کر سپر سٹور یا سپر مارکیٹ میں جا کر اس پر شاپنگ کر سکتا ہے. اور یہی کام ہمارے دوستوں کے ساتھ کئی بار اسی طرح بھی ہوا ہے, اور اسی لیے تو اور انٹرنیٹ پر بھی لوگ آپ کی کارڈ کو آپ کی ڈیٹیلز کو مس یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ فراڈ بہت زیادہ چلتا ہے انگلینڈ میں, تو اسی خطرے کے لیے کیونکہ ہم ادھر آئے کام کے لیے اور پیسے کے پیچھے بھی آئے ہیں نا, کہ حلال جو رزق ہے اپنا کام کرے اور اپنا پیسہ سیو کرے, تو ہم سیونگ اکاؤنٹ, ہماری سیونگ اکاؤنٹ ہے اور سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے ہم صرف اسی لیے ڈالتے ہیں کہ وہ پیسے جو ہے ادھر سیو ہے, اس سے پھر ہمیں اس طرح بنایا اس کو کہ کوئی ہماری اجازت کے بغیر ہم جب بینک میں جائیں گے پاسپورٹ دکھا کر ڈرائیونگ لائسنس دکھا کر اس کے بعد سیونگ اکاؤنٹ سے کرنٹ اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہمیں چاہیے خرچے کے لیے اس میں ٹرانسفر کرتے ہیں, تو ہماری پیسے جو ہے وہ بینک کے ساتھ پروٹیکٹ ہوتے ہیں, محفوظ ہوتے ہیں, اور کوئی آدمی یہ جو فراڈ وغیرہ ڈاجی کام جو ہوتے ہیں وہ دھوکہ نہیں کر سکتے اور ہمارے پیسے ادھر ہی ہوتے ہیں. تو اسی نیت سے ہم جو سیونگ اکاؤنٹ ہے کھولتے ہیں اور وہ جو سود ایک سال کے بعد آتا ہے اس کو ہم بینک میں جا کر اس کو واپس دیتے, کیونکہ وہ سود ہمارے لیے حرام ہے, وہ تو پتہ ہے سب کو, تو اس کو ہم واپس اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں ہم سود نہیں لے سکتے, آپ نے یہ سود دیا ہے یہ سود آپ واپس کرے, پھر وہ اس کو واپس کر دیتے. تو اللہ کرے کہ آپ کو میری سوال کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا ایکسپلینیشن سمجھ آ گئی ہوگی, تو جزاک اللہ.
بھائی صاحب جو ہے اپنی مجبوری بتا رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ہم اس بارے میں اس کو جائز تو نہیں کرا دے سکتے ہیں غلط کام کو, اس بارے میں پوچھیں گے دوسرے ہمارے جو ہیں مجاہد بھائی یو کے ارے اور دوسرے, کہ آیا ایسا کوئی نہیں ہو سکتا طریقہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ اس طرح کھولا جائے کہ وہ بھی بغیر پاسپورٹ کے اور بغیر دوسرے کاغذات کے پن کوڈ کے بغیر مل جائے, بغیر یعنی پاسپورٹ کے نہ ملے, اسی طرح کا اگر ہو سکتا ہے تو پھر اسی طرح کرنٹ کھولنا چاہیے. ہاں تو کر سکتے ہیں تو پھر اس کو کریں گے, اس کو بتلائیں یہ اکاؤنٹ کو, اور اس بارے میں آپ ایسا کریں کہ وہ آپ جو انگلینڈ والے ساتھی ہیں مثلا اپنے مجاہد بھائی یو کے والے اور دوسرے ساتھی تو ان سے رابطہ کر لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے. اصل بات یہ ہے کہ وہ سیونگ اکاؤنٹ کیونکہ سودی ہوتا ہے تو سودی کام کو ہم جائز کس طرح کرا دے سکتے نہیں کرا دے سکتے. دوسرا سوال کریں کیونکہ وقت مختصر ہے تو یہ ساتھی کافی یاد کریں.
لسنر بھائی آپ آ جائیں سوال کریں مختصر کریں تاکہ جو ہے سارے ساتھیوں کا سوال کا جواب دیا جا سکے. تو لسنر بھائی آپ تشریف لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لسنر بھائی سے پہلے میں تھا اور انہوں نے مجھے پرمیشن دی ہے بھائی کہ آپ سوال کر لیں. شیخ صاحب سے میرے دو سوال ہیں, ایک تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صغیرہ گناہ کون کون سے ہیں, ان کو ذرا تھوڑا ان پہ روشنی ڈالیے کہ کبائر کے بارے میں ہم بہت کچھ سنتے ہیں اور ان کی سزا اور سرزنش کے بارے میں بھی بڑا کچھ بتایا اور پڑھا جاتا ہے, لیکن صغیرہ گناہ چند مثال دے کر اگر بیان کر دیں تو مہربانی ہوگی. دوسرا یہ سوال ہے کہ عرش اللہ کی صفت ہے یا عرش مخلوق ہے, اور اگر مخلوق ہے تو کیا خالق کو مخلوق کی حاجت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ ثم استوی علی العرش یعنی عرش پر مستوی ہوا, اور اگر صفت ہے تو اللہ نے رب العرش العظیم کیوں کہا ہے کہ وہ رب عرش العظیم کا رب ہے. جزاکم اللہ خیر.
یعنی صغیرہ گناہ فی الحال تو مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا, بس یہی سمجھیں کہ کسی آدمی جو ہے نا کسی کے ساتھ آپ نے بد اخلاقی سے گفتگو والے کوئی آدمی آیا آپ نے کہا چلو نکل جاؤ یہاں سے کوئی بھی نہیں ہے نہ پانی ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ, تو یہ صغیرہ گناہ میں ہی آئے گا. باقی جو ہے وہ
جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ
ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے،
جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ
ہے، اچھا جھوٹ بولنا، زنا کرنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے. تو کسی آدمی کو دیکھ کر آپ نے حکارت سے آنکھیں جھپکانی شروع، آنکھیں مارنا جو ہوتا ہے کسی کو، کسی کے ساتھ ہنسنا وغیرہ، یہ سارے جو صغیرہ گناہ بنے گے. اچھا عرش کے بارے میں یہ ہے کہ کبیرہ گناہ ہے، تو خیر یہ لسٹ بعد میں بیان ہوگی. عرش جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی اپنی ذات کی صفت نہیں ہے، بلکہ عرش اللہ عرش کا مالک ہے، عرش کو پیدا کرنے والا ہے. عرش کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کے تخت کو عرش کہتے ہیں. یہ اللہ کی صفت نہیں ہے جو اللہ کی صفات ہیں. اور خالق کو یعنی مخلوق کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی عرش کا محتاج نہیں ہے. لیکن اس نے قرآن میں فرمایا کہ وہ عرش پر مستوی ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. وہ اس کا محتاج نہیں ہے عرش کا، عرش کو پیدا کرنے والا. اللہ کا عرش پانی پر ہے، اللہ پانی کا بھی محتاج نہیں ہے. وکان عرش علی الماء، قرآن کی آیت ہے اللہ کا عرش پانی پر ہے. اب نہ پانی کا اللہ محتاج ہے نہ عرش کا، لیکن اللہ عرش پر مستوی ہے. اس پر ایمان ہونا چاہیے، اس کی کیفیت وہی جانتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا سوال کرنا.
لسنر بھائی آپ آ جائیں جلدی سے، سوال کیجیے، پانچ منٹ رہ گئے ہیں.
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ کیونکہ شیخ صاحب سعودی عرب میں ہوتے ہیں، میں بھی سعودی عرب میں ہوتا ہوں، تو ہم یہاں پہ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ نماز جب فرض نماز پڑھائی جا رہی ہوتی ہے امام کے ساتھ، اور کچھ لوگوں کی نماز باقی رہ جاتی ہے، تو جو نئے وضو کر کے آتے ہیں تو وہ پھر آ کے ان لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ جو اپنی باقی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہی سوال میں نے ایک دفعہ مجاہد بھائی سے بھی کیا تھا، لیکن شاید ان کو سمجھ میں نہیں آیا کلیئر، کیونکہ آپ فیملیئر ہیں تھوڑا سا، اس لیے آپ سے ذرا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ آ کے ملتے ہیں ان باقی نمازیوں کے ساتھ جو اپنی باقی نماز پوری پڑھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ملنا اور فرض نماز کو قائم کرنا کیا یہ صحیح ہوگا جماعت کے ساتھ؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جہاد اور جہاد فی القتال میں کیا فرق ہے؟ شکریہ.
بہتر تو یہی ہے کہ جب نماز کی نماز ہو جائے تو جو آدمی رہ گئے ہیں وہ اپنی نماز پوری کریں، اور دوسرے لوگ آنے والے جو ہیں وہ اپنی نماز پڑھیں، یا کسی کو امام بنا لے اور اس کے ساتھ نماز پڑھیں. یہ جو عام طور پر سعودیہ میں ہوتا ہے اس کی واضح کوئی دلیل مجھے معلوم نہیں ہے. ہاں وہ ایک حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، تو آپ کے کھڑے ہو گئے دائیں طرف، تو آپ نے ان کو بائیں طرف کر لیا. تو اس حدیث سے استدلال کی ہوئی کرتے ہوئے نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ مثال کے طور پر امام جو ہے اس کے پیچھے آپ نے دو رکعتیں پڑھی ہیں، اب اس نے سلام پھیر دیا، آپ اب کھڑے ہو گئے، آپ کی دو رکعتیں باقی رہ گئی ہیں، اور دو تین آدمی آئے ہیں تو انہوں نے آپ کو ہاتھ لگا کر پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ کو امام بنا دیا ہے. یہ جائز تو ہے یہ، لیکن یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ اسلاف سے، صحابہ تابعین، تبع تابعین سے اس کا کوئی ثبوت واضح طور پر نہیں ملتا ہے. اور اس طریقے سے اگر کیا جائے تو ایک ہی مسجد میں مختلف جماعتیں بن جائیں گی. مثلا ایک آدمی نے آپ کے پیچھے نماز کھڑی شروع کر دی، دوسرے نے دو چار گز آگے جو ہے دوسرے کے پیچھے، تیسرے نے تیسرے کے پیچھے، تو یہ بہتر نہیں ہے. دوسری جماعت کرا لیں، یہ جائز ہے، اگرچہ دوسری نماز بھی کوئی ضروری نہیں ہے. تو ایک تو یہ سوال ہوا. دوسرا جو سوال تھا جہاد کہتے ہیں کوشش کرنے کو، تو جہاد کی قسم ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے زبان کے ساتھ کوشش کرنا، قلم کے ساتھ کوشش کرنا، ہاتھ کے ساتھ کوشش کرنا، یہ سب جہاد ہے. اور جہاد کی ان کوششوں میں قتال بھی ہے، جو میدان جنگ میں کافروں کے خلاف ہو، جو جہاد کی شرائط اس مطابق ہو جنگ لڑی جاتی ہے. تو یہ سب قسمیں ہیں جہاد کی. جہاد کا لفظ عام ہے اور اس میں سے ایک قسم قتال بھی ہے.
ایک سوال انہوں نے ٹیکسٹ کے اندر پوچھا تھا، ایک سیکنڈ میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو. یہ لکھا ہوا ہے کہ زکات کس وقت دینی چاہیے، کوئی وقت اس کے لیے مقرر ہے یا کبھی بھی دی جا سکتی ہے؟ ٹیکسٹ میں پوچھا ہے چاچا نک نے.
یہ جو سوال زکات کے بارے میں پوچھا گیا ٹیکسٹ میں، اس کا جواب یہ ہے کہ زکات کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. آپ کے پاس اگر کوئی رقم ہے، اس پر سال گزر جاتا ہے، تو پھر اس سال گزرنے کے بعد آپ اس کی زکات ادا کریں گے. اگر مثلا آپ کے پاس چاند کے جو مہینے اس کے مطابق حساب کرنا چاہیے، قمری مہینوں کے مطابق، مثلا آپ کے پاس شعبان میں آپ نے کاروبار شروع کیا، یا کوئی رقم آپ کے پاس آئی ہے، سال گزرنے کے بعد شعبان میں آپ زکات ادا کریں گے. یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ رجب میں زکات ادا کی جاتی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. بڑے بڑے علماء نے اس کا رد کیا ہے، حافظ ابن قیم نے اور شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے بتایا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے اس کا ثبوت نہیں ہے.
اسی طرح رمضان کے بارے میں بھی واضح کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ رمضان میں چونکہ نیکیوں کا اجر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. مقرر اس طرح کر رہے ہیں کہ مثلاً 6 مہینے پہلے اگر اس نے کوئی کاروبار شروع کیا تو 6 مہینوں کی، اور پھر رمضان اور رمضان کے اگلے رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتا جائے تو اس کا سوال ثواب ڈبل ملے گا. خاص زکوٰۃ کا کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے، جب بھی وہ رقم پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا صحیح قول ہے.
سب رقم ابو رحرا بھائی آپ آ جائیں سوال کریں، ایک منٹ میں جو ہے پوچھ لیتے ہیں سوال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بریگا بھائی جلدی کریں، آخری سوال ہے آپ کا، شیخ صاحب جا رہے ہیں تو جلدی کیجیے بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجاہد بھائی، مجھے سوال نہیں پوچھنا تھا، میں نے ویسے ہی ہاتھ کھڑا کیا تھا، میں کچھ بات کرنا چاہتا تھا بس اس لیے. لیکن میں شیخ صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور تمام کے تمام بہن بھائی جو اس وقت روم میں موجود ہیں، جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں اضافہ فرمائے، آپ اسی طرح روم میں آ کر ہماری رہنمائی فرمایا کریں. آمین سم آمین یا رب العالمین. آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے انشاءاللہ کہ آپ جو خدمت کر رہے ہیں اللہ کے اس دین کی، ہماری رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے اجر میں اضافہ فرمائے. آمین سم آمین یا رب العالمین. جی میں صرف بات یہ کرنا چاہتا تھا مجاہد بھائی، شیخ صاحب میں مائک چھوڑتا ہوں، اگر آپ آ کر ہم سب سے السلام علیکم کرنا چاہیں تو میں اس کے لیے مائک چھوڑتا ہوں آپ کے لیے. لیکن میں بات کروں گا انشاءاللہ اسپائڈر مین کے جو ان کا کریڈٹ اکاؤنٹ کی جو بات ہو رہی تھی انشاءاللہ، میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ انہی سے. آئیے تشریف لائیے آپ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ ساتھیوں کو میں جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام جو ہے غور سے سنا ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں، نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی تو آئندہ ہفتے ملاقات ہوگی، اور وہ جو سوال ہے وہ انشاءاللہ یہ ہمارے بھائی آپ کو اس بارے میں بات کریں گے. تو اسی بار میں آپ سے اجازت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.